الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد سورہ فتح اب ہم پڑھ رہے ہیں اور قتال فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا ہوگا وہ فتح مبین گویا یہ ان کا ربط ہے آپس میں پچھلی سورت سورہ قتال یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں قتال کی ترغیب دلائی گئی اور جنگ کے نتیجے میں فتح ہوتی ہے تو ابھی سورت سورہ فتح ہے اور اس میں یہ سمجھ لیجیے اس کا پس منظر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا کریں حالانکہ 5 ہجری میں پورا عرب جو ہے وہ تل پڑا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو غزوہ خندق کہلاتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد ہی آپ نے خواب دیکھا تو منافقین تو گئے نہیں انہوں نے کہا تو اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالنا ہے وہ پہلے قدم پہ تڑے ہیں اور تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی سے کے لیے مکہ پہنچے رستے میں آپ کو بتا دیا گیا کہ قریش تیار نہیں ہے اور انہوں نے 200 سواروں کا رسالہ جو ہے شاہراہ پر کھڑا کیا اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی حملہ کر دیں گے تو آپ ایک غیر معروف رستے سے پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر جو ہے وہ پہنچے ہیں حدیبیہ یہ تقریباً 3 میل دور تھا مکے سے ابھی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا قریش مکہ کے پاس اور ان سے کہا کہ قریش بار بار کی جنگ سے اب تھک گئے کیوں نہ ہم امن سے جو ہے امن کو معاہدہ کر لیں اور 10 سال کے لیے معاہدہ کرنے کے آپس میں جنگ نہیں کرتے تو انہیں وہاں ٹھہرا دیا گیا یا نظر بند کر دیا گیا مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے جو 1400 مسلمان تھے ان سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں آگے ذکر آ رہا ہے اور جو ہے اس میں جب قریش مکہ نے مسلمانوں کا جذبہ دیکھا کہ یہ تو نہتے لڑنے کے لیے تیار ہے تو بہرحال وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے کئی انہوں نے پھر آصف بھیجے نیگوشیشن کے لیے اور اس میں جو ہے وہ سب سے جو آخر میں آیا سہیل بن عمرو اور 4 شرائط پر یہ صلح ہو گئی پہلی شرط یہ کہ مسلمان واپس چلے جائیں اس سال جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے ان کی ناف کا مسئلہ تھا یہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے بے دین کہتے تھے اور اپنے جو ہے معاذ اللہ بغوارے کہتے تھے اور انہیں ہمیں اجازت دیتے چنانچہ ایک سال واپس ہے اگلے سال کیجیے گا دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اور قریش میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی تیسری شرط یہ تھی کہ جو مسلمان بھاگ کر مکہ آئے گا اسے ہم واپس نہیں کریں گے لیکن مکہ سے کوئی اگر مدینہ پہنچے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا اور چوتھی شرط یہ کہ عرب قبائل آزاد ہیں تو چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی بن جائے چاہے کفار کے تو یہ بس منظر ہے لیکن جب یہ نیگوشیشن ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ ایسے معاملات آئے جس سے مسلمان کافی دل گہرتا ہوئے ایک تو ابو جندل زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو دیکھتے ہی جو ہے دہاڑے ماری اور مدد کے لیے پکارا جبکہ سہیل بن عمرو نے تماشے لگایا حضرت ابو جندل کے چہرے پر اور پھینک کے انہیں واپس لے گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو شرائط طے کر یہ اب واپس کرنا ہوگا آپ نے کہا بھی لکھی تو نہیں انہوں نے کہا لیکن طے تو بھی ورنہ میں آگے نہیں کرتا تو آپ نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صبر کرو اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا اور کیونکہ اب یہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزشتہ والے گیا مسلمانوں کے سامنے اسی طرح جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل بن عمرو نے کہا ہم رحمان کو تو جانتے ہیں یہ ہٹا دو بلکہ لکھو کہ بسم اللہ تعالیٰ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے پھر آپ نے لکھا ہے کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تھے تو جھگڑا ہی جاتا تھا اور تو آپ کو رسول نہیں مانتے تو آپ لکھیے محمد بن عبداللہ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رسول اللہ بیٹھا دو اس کی جگہ آپ محمد بن عبداللہ لکھ دو میری جو غیرت اجازت بھی دے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھایا کہ اچھا کہاں لکھا وہ بیٹھا دیا اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا گیا اور پھر جب یہ سب نیگوشیشن ہو گئی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے جانور نہر کرو اپنے سرحد کرا لو اور احرام کھول دو تو کوئی بھی نہیں اٹھا دوبارہ اعلان کیا تیسری دفعہ اعلان کیا پوری سیرت میں واحد موقع ہے کہ جب صحابہ نے آپ کے حکم پر جو ہے وہ ہیلے دی تو اسے سیرت نکال لکھتے ہیں حالت منتظرہ وہ اس میں انتظار کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول اللہ خواب دیکھا ہو اور ہم عمرہ کرنے آئے ہوں اور پھر بغیر عمرہ کیے چلے جائیں تو یہ کہیں ہمارا کام تو نہیں ہو رہا لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اپنے کیمپ میں گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امام موجود تھی उन्होंने आपको मशवरा दिया कि आप अपना वो नाहक कर दीजिए, अपना जहालत करा लीजिए, लोग भी ऐसा करेंगे। चुनाचे आपने जब किया तो आपको जब ये करते हुए सामने देखा तो सबने फिर अपने अपने जानवर नहर कर दी और बाल हलन करा दी और एहराम खोल दिया। अब बड़ी जो है, अब आप देखिए गमगीन कैफियत में वापसी का समय, 9 दिन पैदल पहुंचने में लगे थे वजारी और खाना काबा सामने, लेकिन जो है उमरा नहीं कर सके। अब इस सारी जो है गम और रंज में भरे हुए वापस जा रहे हैं और अल्लाह ताला रस्ते में नाजिल फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने आपको फतह दी है बिल्कुल खुली फतह। अब ये गोया एक बशारत भी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ। चार इनामात बारी ताला का जिक्र आ रहा है। नंबर एक, लियाफिर लकल्लाहु मा तकद्दम मिन रब्बिका व मा ताअखर, ताकि माफ कर दे अल्लाह ताला आपके लिए जो पहले कोई गुनाह आपसे हुए और जो बाद में होंगे, यानी माजी मुस्तकबिल दोनों के हवाले से। और यह हम बात कर चुके हैं कि आपके लिए जो जम का लफ्ज आता है उसका मतलब होता है खिलाफे ओला, या आपकी शान के मुताबिक अगर कोई चीज और बेहतर हो सकती थी और उसमें कमी रहेगी। और नंबर दो, वयुतिम्मा निअमतहु हुआ है और हम ताकि पूरा कर दे अल्लाह आप पर अपना इनाम अपनी नेमत, यानी दीन की तकमील हो जाए। नंबर तीन, वयाह दिया का सिरात और मुस्तकीमा, और ताकि वो आपको चलाए बिल्कुल सीधे रास्ते पर। नंबर चार, वयंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, और ताकि मदद दे अल्लाह आपको अपनी जबरदस्त नुसरत से। आगे सहाबा किराम पर इनामात बारी ताला का जिक्र, हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फी क़ुलूबिल मोमिनीन, और वही अल्लाह जिसने डाल दिया इत्मीनान और सुकून मोमिनीन के दिलों में, लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, पहला इनाम ताकि और ज्यादा कर दे उनके ईमान को उनके ईमान के साथ। वलिल्लाही जुनूदुस समावाती वल अर्ज़, और अल्लाह ही के सब दस्ते आसमानों और जमीन के, फरिश्ते भी, हवाएं भी, जलजले भी, जो चाहे जो है वो इन लश्करों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस लश्कर को करना चाहे। बकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला तो सब कुछ इल्म रखने वाले और कमाल हिकमत वाले। दूसरा इनाम सहाबा पर, लियुदखिलल मुमिनीना वल मुमिनाती जन्नत, ताकि दाखिल करे अल्लाह ईमान वाले मर्दों ईमान वाली औरतों को जन्नतों जन्नत में, तजरीबन तहतेरना, जिनके नीचे से बहती होंगी लहरें, खालिदीना फीहा, वो उनमें रहेंगे हमेशा हमेशा। और तीसरा इनाम, युकफ्फिरा अन्हुम सय्यिआतिहिम, और ताकि अल्लाह दूर कर दे उनसे उनके गुनाहों को, वकाना ज़ालिका इंदल्लाही फ़ौज़न अज़ीमा, और ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ईमान और अमाल की हमें भी तौफीक अता फरमाए। आगे फिर मुनाफिकीन और मुशरिकीन का जिक्र आ रहा है, उन पर अल्लाह की तीन अज़ाबों की वईद सुनाई जा रही है। वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, और ताकि अजाब दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों मुनाफिक बातों को, ये मर्द तो गए नहीं थे इसमें कि तो कदर होने जा रहे हैं पहुंच जाए। और फरमाया वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, और ताकि अल्लाह अजाब दे मुशरिकीन और मुशरिकात को। अज़ानीना बिल्लाहि ज़न्ना सौ, जो रखते थे अल्लाह के बारे में बुरा गुमान, पहली वही, अलैहिम दायरतु सौ, और उन्हीं पर हो गर्दिश ज़माना, वग़लब अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का गज़ब नाज़िल उन पर। दूसरा, वलाना हो, और अल्लाह की लानत हो उन पर, यानी वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो। नंबर तीन, वअअद्दा लहुम जहन्नम, और तैयार कर रखा गया उनके लिए जहन्नम को, वसाअत मसीरा, वो बहुत बुरी जगह लौटने के अंदाज है। अज़मत बारी ताला का बयान, वल्लाहि जुनूदुस समावाती वल अर्ज़, और अल्लाह ही के तमाम लश्कर आसमानों और जमीन के, चाहे उनमें मलाइका हो या ये हवाएं हो या जलजले हो। वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। आगे फराइज रसूल का बयान, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, बेशक नबी हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर और खुशखबरी देने वाला बनाकर और खबरदार कर देने वाला बनाकर, हक व सच की गवाही देने वाले थे आप, और साहिब ईमान और नेक अमाल करने वालों को खुशखबरी देने वाले, और इसी तरह ईमान ना लाकर बुरे अमाल करने वालों को खबरदार करने वाले थे। और आगे फराइज उम्मत भी बयान हो रही है फराइज रसूल के बाद, ले तो अमिनो बिल्लाही व रसूल, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर, व तो आज जरूर हो, और ताकि तुम उनकी मदद करो, व तो आज जरूर, और उनका अदब करो, उनका वकार मनोज खाते रखो, बस सब दहू बकराता हुआ असीला, और ताकि तुम उस अल्लाह की तस्बीह करो सुबह और शाम। तो रसूल के फराइज क्या हो गए, गवाही देना, खुशखबरी देना, खबरदार करना। امتیوں کے فرائض کیا ہو گئے؟ اللہ رسول پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کی مدد کرنا، ان کی عزت کرنا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرنا۔ یہ تسبیح زبان سے بھی ہوتی ہے، یہ تسبیح اللہ کے دین کو غالب کرتی ہے، اللہ کے حکم کو اونچا کر کر ہوتی۔ تو بیعت رضوان کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ یہ اطلاع ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور ایک ایک کر کر 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت جہاد علی الموت کی کہ جب تک لڑیں گے جب تک کہ دم میں دم ہے۔ ان الذین یبایعونک، اور بے شک جو لوگ بیعت کر رہے تھے نبی آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر، بیعت کرنے والے صحابہ کا، اور ان دونوں ہاتھوں کے اوپر اس کا ہاتھ تھا، وہ گویا اللہ کا ہاتھ تھا، گویا اللہ نے اسے بڑا پسند کیا اللہ کو۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، اور جو کوئی اپنا عہد توڑ دیتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو کوئی پورا کرے گا وہ عہد جس نے کیا اللہ سے، فسیؤتیہ اجرًا عظیمًا، تو ان قریب وہ اللہ دے گا اسے بہت بڑا اجر۔ تو ہم نے بھی کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بیعت جو ہے یہ طریقہ ہے جماعت سازی کا۔ غور کریں، اللہ کے رسول تو رسول تھے، کوئی اگر ان کی بات نہ مانتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، تو آپ کو حقیقت میں بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ وہ آدمی تو مسلمان ہی نہیں رہتا جو رسول کی بات نہ مانے۔ اب یہ بعد میں آنے والوں کی بھی ایک طریقہ آپ نے چھوڑا ہے جماعت سازی کا۔ اس لیے بیعت جو ہے یہ منسوس بھی ہے، قرآن میں ذکر ہے، مسنون بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زیادہ مواقع پر یہ بیعت لی، اور یہ معصور بھی ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اور معقول بھی ہے۔ اور یہ بیعت ہوتی کیا ہے کہ جب بات ڈن ہو جاتی، سودا طے ہو جاتا تو ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے۔ تو یہ مومن اور اللہ کے درمیان معاہدہ ہے، ہم نے اپنی جان مال اللہ کو دی ہے، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیتا ہے۔ اور یہ ہینڈ شیک یا تو نبی سے ہوتا ہے، اگر نبی نہ ہو تو کوئی جو دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہو اس سے ہوتا ہے۔ تو یہی اصل میں بیعت ہے۔ آگے پھر منافقین کو سرزنش کی جا رہی ہے، سَيَقُولُ لَقَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، فوراً قریب کہیں گے آپ سے لوگ، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی بندوں میں سے، شغلتنا اموالنا واہلنا، کہ ہمیں مجبور رکھا ہمارے مالوں نے، ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا، بس آپ مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے، بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، فما يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بات کہہ رہے اپنی زبانوں سے، دیکھیں ان کے دلوں میں ایسی بات نہیں، وہ خوش ہے کہ ہم پیچھے رہے اور جو ہے اس مشقت سے بچے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اے نبی کہہ دیجئے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، ان اراد بکم ذرا، اگر وہ اللہ ارادہ کر لے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، او اراد بکم نفع، یا وہ اللہ ارادہ کر لے تمہیں فائدہ پہنچانے کا، تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اور نہیں بلکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اعمال تم کر رہے ہو، اللہ اس سب سے باخبر ہے، اللہ کو پتا ہے تم کس نیت ارادے اور کن اسباب کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ پیچھے رہنے کی اب وجوہات بیان ہو رہی ہیں، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکہ حقیقت یہ کہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کے رسول اور یہ مومنین دوڑ کر اپنے گھر والوں پر آئیں گے نہیں، یہ وہی ختم کر دی جائیں گی، یہ اصل وجہ تھی جو تم نہیں گئے تھے، بس یہ نا دانی کا فی قلوبکم، اچھی معلوم ہوئی تمہیں یہ بات اپنے دلوں میں، بس ظننتم تم جن سب، اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان، یعنی اللہ کے رسول کی کو مارے جانے اور مسلمانوں کے قتل کا یہ تم نے گمان کیا کہ اچھا یہ وہاں جائے اور سب ہلاک ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، وکن تم قوم امبورا، اور تم تھے ہلاک ہونے والے لوگ، اسی طرح کے گمانوں اور خیالات نے تمہیں گویا دین سے فارغ کر دیا۔ اب انجام آ رہا ہے ایسے منافقوں کا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے تیار کر رکھی ہے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم، لیکن ساتھ ہی اللہ نے توبہ کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر کچھ خامی ہو جائے، کچھ کوتاہی دین کے تقاضوں میں ہو جائے تو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے اگر آدمی اپنی اصلاح کر لے۔ تو فرمایا وللہ ملک السماوات والارض،
और अल्लाह ही के लिए हुकूमत है आसमानों और जमीन की। यग़फिरु लिमन यशा वा युअज़्ज़िबु मन यशा, अब वो बख्श देता है जिसे वो चाहता है और अजाब देता है जिसे वो चाहता है। जो तौबा कर ले अपनी इस्लाह कर ले अल्लाह बख्श देता है, जो अपने गुनाहों पर डटा रहे तो फिर अल्लाह ताला उसे अजाब देता है। वकान अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह तो है ही बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम फरमाने वाला। आगे फतह खैबर की तरफ इशारा है। सयकूलुल मुखल्लफून, अन करीब कहेंगे वो लोग जो पीछे रहे थे और नहीं गए थे साथ। इज़न तलक्तुम इला मगानिमा लिताखुज़ूहा, जब ऐ मुसलमानों तुम निकलोगे गनीमतों की तरफ और उन्हें लेने के लिए, इशारा है खैबर की फतह की तरफ। ज़रूना नत्तबिअकुम, तो वो कहेंगे जरा छोड़ो हम भी चलते तुम्हारे साथ। युरीदूना अन युबद्दिलू कलामल्लाह, और वो चाहते हैं कि बदल दें अल्लाह के हुक्म को। अल्लाह ने हुक्म ये दिया था कि खैबर के लिए सिर्फ वो लोग जाएंगे जो सुलह हुदैबिया के मौके पर मौजूद थे। ये 1400 सहाबा। कुल लन तत्तबिउना, ऐ नबी कह दीजिए कि तुम हरगिज़ नहीं चलोगे हमारे साथ। कज़ालिकुम क़ालल्लाहु मिन क़ब्ल, और इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले। फसयकूलूना बल तहसुदूनना, ऐ मुसलमानों ये मुनाफिकीन तुमसे जरूर कहेंगे कि तुम हसद करते हो हमसे। बल कानू ला यफ़क़हूना इल्ला क़लीला, बल्कि हकीकत ये कि वो नहीं समझते मगर थोड़ा ही। आगे उनका एतराज़, उसका जवाब, यानी ये जो कह रहे थे कि हमें भी साथ ले चलो, हम भी इस गज़वे में, क्योंकि इसमें यकीन ही था कि मुसलमान जीतेंगे और बड़े जो है माल गनीमत मिलेगा, तो आगे जो है उन्होंने एतराज ये किया कि तुम जो हमें नहीं ले जा रहे तो हमसे हजरत करते हो, तो उसका जवाब दिया जा रहा है। कुल्लिन मुखल्लफीना बिना लारा, ऐना भी कह दीजिए पीछे रह जाने वाले इन बद्दुओं से। सतुद आओ ना इला कौम, कि अनकरीब बुलाए जाओगे तुम्हें कौम की तरफ। ऊली बासन शदीद, जो बड़े सख्त होंगे लड़ाई में, तो ये इशारा है मुस्लिमा कज़ाब इसी तरह रोम और फारस की बड़ी बड़े सल्तनतें उनकी फौजों की तरफ। तो कातिलूना हूं औ युस्लिमून, जिनसे तुम लड़ते हो रहो या वो मुसलमान हो जाए। फ़इन तुतीउ, बस अगर तुम हुक्म मानोगे। युतीकुम अल्लाहु अजरन हसना, तो अल्लाह तुम्हें देगा बहुत अच्छा बदला। वही तवल्लव, और अगर तुमने फिर लूगा जाने की जैसे अभी तक करते रहे। कमा तवल्ला ही तुम इनकब, जैसे कि तुम इससे पहले लूगदानी करते रहे। युअज़्ज़िब कुम अज़ाबन अलीमा, तो वो तुम्हें देगा अज़ाब बहुत ही दर्दनाक अज़ाब। तो गोया तुम्हें अपनी दीनी वाबस्तगी के इजहार का मौका दिया जाएगा, अभी तो तुम गए नहीं खुद से, और दावा ये है कि बड़े ईमान वाले हो, बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दे सकते हो, तो ठीक है आगे मौके आएंगे कि देख लेंगे कि तुम कितना अल्लाह उसके रसूल से वाबस्ता हो और कितना उनका हुक्म मानते हो। अब हकीकी माजूरीन का लिखा है। लैसा अलल आमा हरज, और नहीं है किसी अंधे पर कोई गुनाह। वला अलल आरज हरज, और ना ही किसी लंबे पर कोई हर्ज है। वला अलल मरीज हरज, और ना ही किसी बीमार पर कोई हर्ज या इल्जाम है। वमई होते अल्लाह व रसूला, यानी इन वजूहत की जैसे बदली जा सकी है, हकीकत में माजूर है। अब जंग कैसे लड़ेगा, नाबीना है वो या अपाहिज है, तो फरमाया कि जो कोई हुक्म मानता है अल्लाह उसके रसूल का, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, तो अल्लाह दाखिल करेगा उसे ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे से बहती होंगे नहरें। वमई यतवल्ला, और जो कोई सरताबी करेगा यानी अल्लाह की, युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, तो उसे देगा बहुत दर्दनाक अज़ाब। असहाबे हुदैबिया के फजाइल बयान हो रहे हैं, बैते रिजवान करने वालों की ये फजाइल, उनके लिए बशारतें, तकरीबन 7 के करीब जो है बशारतें उन्हें दी गई। नंबर 1, लकद रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, फरमाया कि यकीनन राजी हो गया अल्लाह उन मोमिनों से। इससे बड़ी क्या दौलत होगी कि दुनिया ही में बशारत मिल जाए कि अल्लाह राजी हो गया। इस युबायऊना का तहत शजरा, जबकि वो बैत कर रहे थे नबी आपसे दरख्त के नीचे। नंबर 2, फअलिमा माफी कुलूबिहिम, और अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, दीन की खैरख्वाही और इनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा, तो अल्लाह को ने जान लिया। नंबर 3, फअंजलत सकीनत अलैहिम, बस अल्लाह ने नाजिल की उन पर सकीनत इत्मीनान, हालांकि बाद मौकों का बहुत खतरा था कि अब कुरैश मक्का जो है वो जंग करेंगे, वो हमला कर देंगे अचानक, लेकिन अल्लाह ताला ने इन मोमिनीन को जो है सकीनत अता फरमाई। और नंबर 4, वअसाबहुम फतहन करीबा, और दे दी इनको एक करीबी फतह,
اچھا مفسرین لکھا ہے کہ مراد ہے خیبر کی فتح، ایک مہینے بعد ہی خیبر فتح ہو گیا اور تقریباً ایک سال بعد فتح مکہ ہو گیا، یا کم و بیش جو ہے ایک سے دو سال میں فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ سن 8 ہجری کا ہے، یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے. تو فرمایا مغانم کثیرتا یاخذونھا، اور پانچویں بشارت، اور بہت سی غنیمتیں وہ لے کر جو ہے لوٹیں گے جو وہ اس وقت لے رہے ہوں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ ہے بہت زبردست اور کمال حکمت والا. چھٹی نعمت یا چھٹی بشارت، وعداکم اللہ مغانم کثیرتا تاخذونھا، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جو تم حاصل کرو گے جنہیں. فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذَا، جلدی دے دی تم کو اس نے یعنی یہ بشارت. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف، 200 سواروں کا رسالہ انہوں نے مین شارع پر کھڑا کیا ہوا تھا. اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. حکم یہ تھا جیسے ہی یہ مسلمان نظر آئے انہیں سب کو قتل کر دیا جائے. تو اسی طرح وہاں پر بھی موقع ہوا کہ کچھ لوگوں نے اچانک رات کو حملہ کیا، لیکن صحابہ نے ان نوجوانوں کو پکڑ لیا، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ آپ نے ہم سب کو معاف کر دیا، واپس کر دیا. یعنی کئی موقع ایسے آئے کہ جنگ ہو جاتی لیکن اللہ نے اس جنگ کو نہ ہونے دیا اور قریش مکہ کے ہاتھوں کو مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے روکے رکھا. وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ ایک نشان ہو جائے اہل ایمان کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت کرے اللہ تم کو جو ہے بالکل سیدھے راستے کی. اور ساتھ میں انعام کا ذکر. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ دوسری وہ جن پر ابھی تم جو ہے قدرت نہیں رکھتے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، کہ اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان کا. یہ اشارہ فتح مکہ، فتح طائف، فتح حنین کی طرف ہے کہ کچھ اور فتوحات بھی اللہ تمہیں دے گا، یعنی اسی موقع پر بشارت دے دی گئی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آگے مومنین کے لیے تسلی کا مفہوم آ رہا ہے، اور یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ قریش مکہ جنگ کرتے تم سے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر جاتے، یعنی کہا جاتا ہے وہ اگر لڑ بھی جاتے تو بھی وہ شکست کھا جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ کفار نہ پاتے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. آگے اللہ کی سنت کا بیان. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی اس سے پہلے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت اہل ایمان اور نیک کمال کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا غضب وہ کفار کی طرف ہوتا ہے. آگے حسن تدبیر باری تعالیٰ بیان ہو رہی ہے. هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، وہی اللہ جس نے روک دیا ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے. بِبَطْنِ مَكَّةَ، وادی مکہ میں. مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بات اس کی کہ اس اللہ نے غالب کر دیا تھا تمہیں ان پر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ ان سب باتوں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. آگے جرائم بیان ہو رہے ہیں مشرکین مکہ کے. فرمایا ہم الذین کفروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. نمبر دو وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روکا تمہیں مسجد حرام سے. اور نمبر تین والحدی معکوفا، اور حدی کے جانوروں کو اپنے مقام تک پہنچنے سے. حدی وہ جانور کہلاتے ہیں جو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کیے جائیں، اور حدود حرم کے علاوہ جو اللہ کی نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں وہ نسک کہلاتے ہیں. تو ہم جو پاکستان میں قربانی کرتے ہیں وہ نسک ہیں، لیکن جو حاجی جو ہے حدود حرم میں قربانی کرتے ہیں وہ حدی کہلاتے ہیں. تو یہ مسلمان صحابہ اپنے ساتھ حدی کے اونٹ لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر مکہ میں انٹر ہونے ہی نہیں دیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے. ایبلغا محلہ، یعنی انہوں نے روک دیا حدی کے جانوروں کو کہ وہ پہنچے اپنی قربان جا کر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اب وجہ بیان ہو رہی ہے حکمت کہ اللہ نے یہ جنگ کیوں نہیں ہونے دی. مسلمان تیار تھے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور بڑے جذبے کا معاملہ تھا، اور جنگ ہو جاتی تو اللہ نے یہ جنگ کیوں نہیں ہونے دی. تو فرمایا کہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، لم تعلموهم ان تطعوهم،
جن کو تم نہیں جانتے تو تم انہیں گویا جو ہے نقصان پہنچا دیتے. فَتُصِيبَكُمْ مِنْكُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِهِ, اور پھر پہنچتی تم کو اس کی وجہ سے خرابی نادانستہ جو بغیر تمہارے علم کے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ, اور تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے. تو گویا وجہ یہ بیان ہوئی جنگ کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ بہت سے ایسے مومن اور مومنات تھی جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, اب وہ عام کفار میں وہاں رہ رہے تھے, اگر جنگ ہو جاتی تو شاید جو ہے انہیں بھی نقصان پہنچتا اور یہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی, بعد میں انہیں اس کے لیے پھر بھی اور کفارہ دینا پڑتا, اور ویسے بھی ایک رنجیدہ ہوتے کہ ہمارے ہاتھوں مسلمان ہی مارے گئے. تو اللہ نے گویا یہ جنگ نہ ہونے دی, اور تاکہ یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے. لو تزیلوا, اور اگر وہ لوگ ڈر گئے ہوتے یعنی وہ مسلمان وہاں نہ ہوتے, لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, تو ہم عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا اور ان مشرکین مکہ میں سے بہت دردناک عذاب. اب صحابہ کرام کی مدح اور ان کی تحسین کی جا رہی ہے. اذ جعل الذین کفروا, جبکہ ٹھان لی تھی انہوں نے جنہوں نے کفر کیا, فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ, اپنے دلوں میں ضد زمانہ جہادیت کی سی ضد, انہوں نے ٹھان لیا تھا کسی بھی صورت میں انہیں عمرہ نہیں کرنے دینا کچھ بھی ہو جائے. تو بہت کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہ عمرے کی اجازت دے دیں, لیکن انہوں نے یہ جہادیانہ ضد جو ہے وہ اختیار کی ہوئی تھی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر نازل کیا اللہ نے سکینت اطمینان کو اپنے رسول اور اہل ایمان پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور لازم کر دی ان پر بات جو ہے وہ پرہیزگاری کی, یعنی اشارہ صلح کی طرف کہ اللہ نے وہ صلح کا معاملہ کرا دیا. بَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اور تھے وہ زیادہ حقدار اس کے اور جو ہے وہ یعنی اس کے کہ وہ انہیں عمرے کرنے کی اجازت دی جاتی. بَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. آگے منافقین کے اس فتنے کا جواب دیا جا رہا ہے, اور انہوں نے آ کر جب مسلمان بغیر عمرہ کے جو ہے وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ایک شور مچا دیا, انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں, انہوں نے تو خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کریں گے, یہ تو عمرہ ہوا ہی نہیں بغیر عمرے کے واپس آ گئے وہاں سے. تو اس طرح کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق, اور یقیناً سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حقیقتاً. لتدخلن المسجد الحرام, اور تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں. انشاء اللہ آمنین, اگر اللہ نے چاہ تو پورے امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم ومقصرین, اور اپنے بال حلق کراتے ہوئے یعنی سر منڈاتے ہوئے اور بالوں کو کتراتے ہوئے. لا تخافون, اور تمہیں کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, بس معلوم ہے اللہ کو وہ بات جو تم نہیں جانتے, یعنی ایک اور فتح, یا یہ پورا شہر ہی فتح ہونے والا تھا فتح مکہ چند سالوں میں, اور سب مسلمان نہیں جانتے تھے کہ فتح اتنی قریب ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, بس کر دیا اس اللہ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح, یعنی فتح مکہ سے پہلے فتح خیبر کی طرف اشارہ. تو اصل میں جب یہ اس طرح کی باتیں منافقین نے کہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ خوف تو پورا نہیں ہوا, تو آپ نے کہا کہ بھئی میں نے کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا, تو عمرہ تو ہوگا, میں نے یہی خواب دیکھا عمرہ کر رہا ہوں, تو عمرہ ہوگا اس سال نہیں اگلے سال ہوگا. پھر بڑی شان سے وہ عمرہ ہوا, اگلے سال مسلمان پورے امن کے ساتھ گئے. اہل مکہ نے 3 دن کے لیے حرم خالی کر دیا, اور مسلمانوں نے جو ہے بڑے آرام سے جو ہے عمرہ ادا کیا, وہ سارے فوائد حاصل ہو گئے. تو مقصد بعثت رسول بیان ہو رہا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدى یعنی قرآن کے ساتھ. ودین الحق, اور ایک سچے نظام کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ اسے غالب کر دیں کل جنس نظام پر. وکفا باللہ شہیدا, اور کافی اللہ بطور گواہ کی. تو قرآن حکیم میں 3 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجنے کا مقصد بیان ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 33 ہم نے پڑھ لی, یہ دوسرا مقام ہے سورہ فتح آیت نمبر 28, اور پھر تیسرا مقام آئے گا سورہ صف آیت نمبر 9. اور یہ وجہ کیا بیان ہوئی ہے, اللہ نے اپنے رسول کو زمین پر کیوں بھیجا, نہ جنگ کے لیے نہ امن قائم کرنے کے لیے, بلکہ اصل وجہ کیا تھی, دین کو غالب کرنے کے لیے. تو یہ دین کا غلبہ یہ اصل وجہ ہے.
تو جب دین کے غلبے کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی آپ نے جنگ کی، جب صلح کی ضرورت پڑی تو آپ نے صلح کی، جیسے یہ صلح حدیبیہ. تو فرمایا اب اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف، اس پر گویا اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے. ان لوگوں نے جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کا، تو اس میں آپ نے لکھوایا تھا یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے، تو انہوں نے رسول اللہ لکھوا دیا تھا. تو اس آخری آیت کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مٹانے سے ان کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا. اور یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے، کوئی اگر دن کو کہہ کے رات ہے تو اس کے رات کہنے سے دن جو ہے رات نہیں بن جائے گا. تو فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں صفات، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی پیدا فرمائے، اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف آ رہے ہیں اور صحابہ کے فضائل ہو. یا نمبر ایک، اشداء علی الکفار، وہ بہت سخت ہیں کافروں میں. کافروں سے سخت ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دانت دبٹ کرتے ہیں ان سے، غصے سے بات کرتے ہیں، مراد یہ کہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. تو دوہے کے چنے، انہیں نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے. ہاں انہیں چباؤ گے تو دانت ہی توڑ سکتے ہو، باقی کوئی حاصل نہیں ہو سکتا. تو اشداء علی الکفار، جو سخت ہیں کافروں پر، رحما و بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم. وہ ہلکا ہے یارا تو ریشم کی طرح نرم، رد میں ہم کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو آپس میں انتہائی نرم. اور نمبر تین، تراہم رکعان سجدا، اور تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کی حالت میں. اللہ سے تعلق ایسا ہے، ان کا جو لیجر ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکو میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں جو لیشر ٹائم ملتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کیا مرغوب چیزیں ہیں کرنے کی. صحابہ کا تو یہ ماننا تھا کہ رکو اور سجدے میں ان کے سارے موقعات گزرتے ہیں. اور نمبر چار، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی. ان کی زندگی کا ویژن کیا تھا، مشن کیا تھا، وہ اللہ کی رضا کا حصول تھا. اور نمبر پانچ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے ہوتی. یہ سجدے کا نشان مطلوب نہیں ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، ورنہ اللہ یہاں جباہہم لکھتا تو ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان. چہرے پر سجدے کا نشان کیا ہوتا ہے کہ ایک نور، ایک روحانیت ان کے وجود میں ہوتی، اللہ کے بندہ ہونے کی ایک شان ہوتی ہے. اور یہ شان بندگی کا تاج ان کے سروں پر، ان کے چہروں پر نظر آتا ہے، پتا چلتا ہے یہ دیندار آدمی. تو فرمایا کہ گویا ان کی شناخت ان کے چہروں پر یہ سجدوں کے اثرات سے ہوتی ہے. ذالک مثلہم فی التورات، اور یہی ان کی مثال ہے جو تورات میں بھی ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہیں. کزر ان اخرجا شطعہ فآزرہ، اب صحابہ کی ترقی جو ہے اسے ایک مثال سے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ان کی مثال ہے کھیتی کی، کہ اس کی کوپل جو ہے وہ نکلتی ہے، فآزرہ، پھر وہ تھوڑی مضبوط ہو جاتی ہے، فاستخلجا، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقی، اور وہ پھر بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنی ڈنڈی پر. ایک ذرا سا پودا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، اور ایک مضبوط جو ہے وہ فصل کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے. فاستوى علی سوقی، اور وہ بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزرع، اور وہ بہت خوش کرتا ہے یہ منظر اس کسان کو جس نے محنت کر کے بیج ڈالے ہوتے ہیں، اس کی فصل لہلاتی ہوئی اپنے جوبن پر ہوتی. لیغیظ بهم الکفار، اور غصہ دلاتا ہے یہ ترقی کرنا جو ہے صحابہ کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ کفار کو. تو بات وہی ہے کہ پھول پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کا یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں کی محنت تھی جس کے نتیجے میں صحابہ کرام جیسے یہ افراد آئے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر دین کے بلدے کا معاملہ کیا. ورنہ یہ دین اس سے پہلے بہت سارے اب آئے رسول آئے، اور وہ دین تو اس طرح غالب نہیں ہوا، یہ اللہ کی مشیت تھی. لیکن یہاں جو اس میں معاملہ ہے کہ صحابہ جیسی جو ہے کھیتی یہ تیار کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. لیغیظ بهم الکفار، اور تاکہ یہ غصہ دلائے جو ہے وہ کفار کو. اب آخری میں وعدہ ہے، اللہ یہ اس وعدے کا ہمیں بھی مصداق بنائے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، مغفرتا و اجرا عظیما، ان کی بخشش کا اور بہت عظیم اجر کا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، ایمان اور عمل کا جذبہ، تو بہت عظیم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے فرمائے۔ سورہ محمد میں جنگ کا حکم آیا، سورہ فتح میں اس کی بشارت آئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب سورہ گجرات میں اسلامی ریاست کے خط و خال ہے کہ جب فتح ہو جائے گی تو وہ ملک کیسا ہوگا، تو اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اسلامی ریاست جو ہے وہ کس طرح کام کرے گی۔ تو اس حوالے سے تین حصے ہیں سورت کے۔ ابتدائی 8 آیات میں اسلامی ریاست کی دستوری اور ثقافتی بنیادیں بیان ہوئی، اور پھر آیت نمبر 9 سے 12 تک اتحاد امت، امت کے شرازہ بندی کے لیے کرنے والے کام بیان ہو رہے کہ یہ کس طرح ہوگا۔ آج ایک درد مند مسلمان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم تو ایک ہو جاتے، یعنی وہ تو صحیح ہے کہ کفار تو نہیں ہمارے دشمن، وہ ہماری تباہی پر لگے ہوئے، اور ہماری دشمنی میں کفار ملت الواحدہ بنے، اب چاہے وہ یہودی عیسائی ہو یا بے دین ہو، سب ایک ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی۔ اور ایک درد مند مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان کیوں بکھرے ہوئے، یا آپس میں فرقہ فرقہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں تقریباً 8 احکامات آ رہے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اور یہ آپس کی یہ فرقہ بندی جو ہے اور یہ تفرقہ پر یہ دور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پھر آخری میں آیت نمبر 13 سے 18 تک جو ہے اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیادیں اور اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی، فارن پالیسی کیا ہوگی، وہ بیان ہوگی۔ تو مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی کے لیے بہت جو ہے بنیادی رہنمائی اصول جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ اب اس صورت کا پس منظر بھی سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ اب آپ یعنی آپ سمجھے کہ ایک بڑی قوت مسلمانوں کی وجود میں آ چکی ہے، ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور ایک بڑی فوج ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمانوں کی فتوحات مسلسل ہو رہی ہیں، ان سے مروب ہو کر کئی بدو قبائل وہ اسلام لے آئے، اور اس سے پہلے کہ مسلمان ان کی طرف آئے یا جنگ کا کوئی معاملہ ہو تو وہ خود ہی آگے بڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان کے اس کام میں انہیں کچھ زوم تھا جس کا اظہار یہاں پر انہوں نے کیا، انہیں جو ہے وہ اس پر اللہ کی طرف سے آداب سکھائے گئے۔ تو ایک یہ کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بغیر جنگ کے ہم کیونکہ اسلام لائے، اس لیے ہمارا اسلام پر احسان ہے، مسلمانوں پر ہمارا احسان ہے کہ انہیں ہمارے خلاف لڑنا نہیں پڑا، ہم خود اسلام ہم نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ انہیں زیادہ اہمیت دیں، اور انہیں خیال یہ تھا کہ جب بھی کوئی رائے دی جاتی تھی تو اپنی رائے کو زیادہ زور سے بیان کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے ہماری بات مانی جائے کیونکہ ہم تو محسن ہیں مسلمانوں کے، اور جو بھی ہم کہیں اسے مانا جائے۔ اسی طرح جب اپنی رائے بیان کرتے تھے تو آواز بڑی بلند ہو جاتی تھی، جیسے ایک بڑے آدمی کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو۔ پھر یہ کہ بعض دفعہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ جو ان کی چپکلشیں دوسرے قبائل سے تھی تو کوشش میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی اس طاقت کو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ اسلامی ریاست کی قانونی بنیاد بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ ہم نے کہا یہ بہت پیارا انداز ہے، اور یہ انداز مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہجرت کے بعد، تو جو مدنی صورتیں ہیں اس میں آپ کو یہ انداز ملے گا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، ایک حقیقتاً ایمان لانے والے مومنین اور دوسرے صرف زبانی اظہار کرنے والے منافقین۔ تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، امت بڑھاؤ اپنی بات کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو اللہ اس کے رسول سے آگے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ تو یہاں جو ہے وہ ممانعت تقدیم کی جا رہی، اپنی بات اپنی رائے کو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اس کی مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مثل المؤمن و مثل الایمان، مثال مومن کی اور مثال ایمان کی ایسے ہیں کہ کمثل فرسف یخیتی، جیسے ایک گھوڑا اپنے کھوٹے سے بنا ہو، تو ایک مومن جو ہے اگر آپ گھوڑے سے نہیں تو کھوٹا جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات ہے، اور یہ جو رسی ہے جس سے وہ بنا ہوا ہے یہ مباحال ہے۔ یعنی اب ایک گھوڑے کے فرض کریں کہ 100 گز کی رسی بندی ہوئی اس کے، تو وہ کہاں تک بیٹھ جا سکتا ہے؟ وہ 1 گز پر بھی بیٹھ سکتا ہے، 20 گز پر بھی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ 100 گز تک جا سکتا ہے۔
101 गज पर नहीं जा सकता। 101 गज पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? ये रस्सी तोड़नी पड़ेगी या फिर वो खूंटा उखाड़ना पड़ेगा। तो ये गोया अल्लाह की हदों से निकलना है। तो इसके अंदर अंदर च्वाइस है उसके पास। तो ये पहली या आप कहें कि इस्लामी रियासत की कानूनी बुनियाद है कि कोई कानून साज़े कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं की जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त वाहिद मुल्क है जो आईनी तौर पर इस शक को पूरा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो कौन सा मुल्क है? वो पाकिस्तान है। ना सऊदी अरब का आइन ये कह रहा है, ना और किसी इस्लामी मुल्क का आइन ये मानता है। सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तानी आइन में लिखा है कि नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना। कोई कानून साजी जो है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ यहां मुमकिन नहीं है। आईनी सतह पर बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसका, हम जितना भी शुक्र करें कम है। और ये पहला यहां पर वो है इस्लामी रियासत का कानूनी दस्तूर भी है कि हर जगह कानून साजी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के ताबे होगी, उसके मुखालिफ नहीं होगी। और नंबर दो, इंसान सिर्फ कानून से नहीं चलते, उनके साथ जज्बात है, उनके साथ एहसास है। इसलिए आप देखेंगे तमाम दुनिया में लोगों को जोड़ने के लिए कोई एक शख्सियत ऐसी उभारी जाती है, हाईलाइट की जाती है, और सबको उससे जोड़ा जाता है ताकि सारे मुल्क की आबादी होमोजेनाइज हो जाए। अब इंडिया के अंदर ये शख्सियत कौन सी आपको नजर आएगी? गांधी या नेहरू। अभी आपको हर मुल्क में एक नेशनल हीरोज मिले। अब लोगों को जब नेशनल हीरोज से जोड़ा जाता है तो सब में एक कॉमन चीज हो जाती है, होमोजेनसिटी पैदा हो जाती है। इसी तरह रशिया में आपको कौन मिलेगा? लेनिन, उसके बड़े बड़े मुजस्मे हैं। और इसी तरह आपको हर मुल्क में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मिलेगी जिसे ऊपर लाया जाता है। लेकिन मुसलमान ममालिक में ये शख्सियत ठीक है कि अल्लाह ने इन्हें जरिया बनाया है, हमारे भी कुछ नेशनल हीरोज हैं, लेकिन तमाम मुसलमानों का एक ही हीरो है, वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम अपने इलाकाई लोगों का भी ख्याल करें कि ठीक है वो एक जरिया बने हमारी आजादी का या वो एक नेशनल हीरो है, लेकिन असल हीरो उनसे बढ़कर है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मुसलमान अपने असल कायद से जुड़ेंगे तो उनमें एक होमोजेनिटी होगी। वो कहीं कभी रहने वाला मुसलमान हो वो लिबास पहनेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। वो उसके अतवार और तरीके और किरदार वो होगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिया गया होगा। तो इस तरह सारी दुनिया के मुसलमान एक रंग में रंग जाएंगे। तो अब ये अगली शब्द जो है वो बयान हो रही है, या आप कह सकते हैं कि इस्लामी रियासत की सकाफती बुनियाद वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। तो आपका अदब, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी तबा, ये तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में होगी तो वो सब एक ही कौम बन जाए। तो फरमाया या अय्युहल लजीना आमनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज भी नबी की आवाज से बुलंद ना करो। वरना क्या फरमाया? वला तजहरू लहू बिलकौल, ना उनसे ऐसे बात करो कजहरी बादिकुम लिबास, जैसे तुम एक दूसरे से बात करते। उनका मर्तबा, उनका अदब मलूज खातिर है, तुम्हारी आवाज भी उनकी आवाज से ना बढ़े। और इस तरह बेतकल्लुफी से जैसे एक दूसरे से बात करते हो ऐसे उनसे बात ना करो, वरना क्या होगा? अंतहबता आमालुकुम, कहीं तुम्हारे सारे आमाल हक ना हो जाए। वह अंतुम लाता शोरून, और तुम्हें उसकी खबर ही ना हो। ये किनसे कहा जा रहा है? सहाबा, जिनके अमाल हमारे जैसे नहीं थे, हमसे बहुत ऊंचे अमाल थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए दी थी। और उनसे कहा जा रहा है तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊपर होगी ना तो सारा किया कराया सब खत्म हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए, और सहाबा का मामला इसके बाद यह हुआ था कि कुदरती अगर बुलंद आवाज थी तो उन्होंने बोलना छोड़ दिया आपके सामने कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाज आपकी आवाज से बुलंद हो जाए। तो ये तो सिर्फ एक अदब का मामला है, लेकिन उसके बारे में क्या कहेंगे जिसे अल्लाह के रसूल कोई हुक्म दे और वो नाफरमानी करे? तो ऐसे लोगों का क्या मामला होगा कि अल्लाह के रसूल के अहकाम सुनकर अमल ना करें? तो बहुत ही जो है सोचने का मौका है। अब इस पर अमल कैसे होगा? तो उलमा कहते हैं कि अगर आदमी मदीना में है, रोजा रसूल के पास है, तो अपनी आवाज को बस रखे, ऐसा ना हो कि जगह आगे बढ़ने बढ़ाने पर किसी से ऊंची आवाज से बात करे, तो ये इस हुक्म के खिलाफ होगा। दूसरा ये होता है कि बार दफा आदमी की अपनी एक सोच, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अब वो उसे उसके लिए दलायल दे रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ कोई हदीस बयान हो जाए तो अब क्या करना चाहिए? अगर कोई कह होगा जिसे मैं तो यही समझता हूं, तो फिर अब वो क्या कर रहा है? उसने बेअदबी की है बहुत शरीफ, और उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। तो कम से कम उस वक्त खामोश हो जाना चाहिए कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था,
لیکن تم ایک حدیث بیان کر رہے ہو، اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر میں اپنی بات سے بیٹھ رہا ہوتا ہوں یا میں کم سے کم خاموش ہوتا ہوں. پھر آدمی جائے تحقیق کرے کہ یہ حدیث ہے بھی جو اس نے بیان کی ہے، اور کیا یہ اس طرح اس سے وہ نقطہ بھی نکلتا ہے جو وہ بیان کرے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے کہ آپ کی رائے کے بعد اپنی رائے پر جمے رہنا، اسے فوقیت دینا، یہ تو ایمان کے منافی ہے. تو آپ کی رائے کے آگے اپنی رائے کو چھوڑ دینا اور آپ کی رائے کو اختیار کر لینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو بہر اللہ نے اس توفیق عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جانچ لیا ہے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے. تو تقوی جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. یہ کن دلوں کو ملتا ہے؟ جن دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا ہے. اور جو دل اللہ کے رسول کے ادب سے خالی ہوتے ہیں وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان دلوں میں تقوی پیدا کیا جائے. گویا جس طرح ہم اپنے بچوں کو آزماتے ہیں کہ بھئی اب اسے اتنا علم آ گیا کہ اس درجے سے آگے پروموٹ کرنا چاہیے اسے، اب اسے پہلی سے دوسری کلاس میں داخل کر دینا چاہیے. تو یہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانچ کیا ان دلوں کو جن کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، کہ ان میں تقوی دیا جائے. تو فرمایا لہم مغفرت اجر عظیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے، بہت عظیم اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو آپ کے حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. بنو تمیم کے لوگ آئے، وہ انہیں خیال تھا کہ ہم تو بغیر جنگ کے مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو فوراً بھرپور ویلکم ملنا چاہیے. ہم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے ہمیں خوش آمدید کہے، تو آپ جو ہے اپنے گھر میں تھے تو باہر سے آوازیں دینا شروع کی انہوں نے، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایسا کر رہے تو اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ادب سکھایا جا رہا ہے. ولو انہم صبروا، بس اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکل آتے، لکان خیر لہم، تو یہ کہیں بہتر تھا ان کے لیے. آپ نے کون سا مستقل گھر میں رہنا ہے؟ آپ دعوت و تبلیغ کے کاموں میں اکثر تو باہر ہی رہتے تھے، پھر پانچ وقت کی نماز آپ ہی امامت کرتے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دن چھٹی ہوتی کہ آپ آئیں گے نماز پڑھانا، ہر نماز کی امامت آپ نے کرنی. تھوڑا ٹھہرو، انتظار کرو، یہاں تک کہ آپ خود ہی جو ہے تم سے ملنے آ جائے. اور فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس گویا اس میں امید ہے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے بےعدبی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. آگے اب اتحاد امت کے لیے جو ہے پہلا حکم آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں آٹھ احکامات ہیں. اگر ہم مسلمانوں میں اتحاد جانتے تو آٹھ باتیں سورت میں آ رہی ہیں. پہلی بات یہاں بیان ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی اہم خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو. دو چیزیں اس میں، ایک تو فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑ دے. تو اگر کوئی مومن آ رہا ہے، کوئی متقی، کوئی خبر آ رہا ہے، تو پھر صحیح ہے اس کی بات مان لے آپ. لیکن ایسا آدمی جس پر معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے تو وہ فاسق ہے. اور پھر خبر بھی کوئی اہم ہو، معمولی کوئی خبر ہو تو کوئی بات نہیں، جسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی اہم خبر لا رہا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے. ورنہ کیا ممکن ہے، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر تمہیں پشیمان ہونا پڑے. وہ تو جاتے ہی تھے مسلمانوں کو کسی قوم سے لڑا میں، چنانچہ اس میں احتیاط کی جائے. تو اس طرح افواہوں کا سدباب ہوتا ہے، جب بھی کوئی اہم خبر ہو اسے ذمہ داروں تک پہنچانا چاہیے جو اس کا شعور رکھتے ہیں کہ اسے کیسے ٹیکل کیا جائے. بڑا اچھے کہ عوام میں جو مشہور کر دیا، اسے کچھ سے کچھ جو ہے لوگ نکال لیتے ہیں. دوسرا، پھر اس کے لیے مسلمانوں نے ایک پورا علم ایجاد کیا جسے اسماء الرجال کہتے ہیں، اور 6 لاکھ لوگ جن کے نام حدیث کے راویوں میں آتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی تحقیق کر کے پورا ڈیٹا جمع کیا، انہیں کیٹیگرائز کیا کہ کون سا آدمی کتنے درجے کا ہے، کس کا حافظہ کیسا تھا، کسی سے جھوٹ کر کوئی ثابت تو نہیں ہوا، یہ کب پیدا ہوا، کب انتقال ہوا. اس علم کے ذریعے مسلمانوں نے وہ ہزاروں روایات جو یہودیوں نے اور بیدینوں نے ڈال دی تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، انہیں سب کو چھان کر ایک طرف کر دیا. یہ ایسا علم ہے کہ جیسا دنیا میں اور کہیں گے. یعنی آپ جو ہسٹری پڑھتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے یہ ہوا، تو کون یہ کہہ رہا تھا، اس وقت کون تھا وہاں موجود، کیسے اس نے یہ واقعہ بیان کر دیا، اس نے کس سے سنا، اس سے پہلے کس نے سنا، اس سے پہلے کس نے سنا، کوئی ہسٹورین آپ کو نہیں بتا سکتا. بس ایک کتاب لکھ دی گئی، اس کا کوئی جو ہے اب اس کی سند نہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کال، ایک ایک قبل، ایک ایک تقریر کے لیے پوری سند موجود ہے کہ آج جو سنا رہا ہے اس نے کس سے سنا، اس سے کس سے سنا، اس سے کس سے سنا، یہاں تک کہ چین جا کر جڑتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہر ایک کون جو بیچ میں یہ جو سنانے والے ہیں وہ کیسے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، کتنا کمزور تھا، سب ڈیٹا مسلمانوں نے کر کے رکھا اور چھان کر وہ گھڑی ہوئی روایات ساری علیحدہ کر کے ایک طرف ڈال دی. اب کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس پہ شک ہو کہ یہ پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ وہ سب جو ہے اسی طرح کرسٹل کلیئر ہے. تو آگے پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی اگر انہوں نے تمہاری اطاعت کی تو پھر تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، مضمون آ رہا ہے اور ساتھ صحابہ بیان ہو رہے ہیں. فرمایا فاعلموا ان فیکم رسول اللہ، خوب جان لو تمہارے درمیان تو اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے اکثر معاملات میں، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. ابھی تو ان کی رہنمائی کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کر رہا ہے. اللہ کو آج کا بھی پتا ہے، آنے والے کل کا بھی پتا ہے، گزشتہ کل کا بھی پتا ہے، اور تمہیں تو ابھی کا نہیں معلوم 2 منٹ بعد کیا ہوگا. تو تمہاری باتوں پر اگر ہمارے نبی چلنے لگے تمہارے ہی لیے مشکل ہو جائے. تو فرمایا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں ایمان کی. یہ کس کے لیے آ رہی ہے، یہ آیا صحابہ کے لیے. تو صحابہ کی صاحب ایمان ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولکن اللہ حببا الیکم الایمان، اور لیکن اللہ نے محبت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں ایمان کی. وزینہ فی قلوبکم، اور مزین کر دیا ہے اس ایمان سے تمہارے دلوں کو. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور نفرت ڈال دی ہے تمہارے لیے کفر کے لیے اور گناہ کے لیے اور نافرمانی کے لیے. اولئک ہم الراشدون، اور فرمایا کہ یہی لوگ یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ یہی ہدایت یافتہ ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت کو اختیار کرنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ اور جو ہے سیدھے راستے پر چلنے والے صحابہ کی سنت اختیار کرنا. اس لیے جو ہم کہتے ہیں ہم جماعت اہل سنت والجماعت ہیں، تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ الجماعت، صحابہ کے بھی جو طریقے ہیں وہ بھی ہدایت والے طریقے ہیں. تو ہر وہ بات جو ثابت ہوتی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ صحابہ ایسا کرتے تھے، وہ قابل تقلید بات ہے، اور وہی اصل میں دین ہے جو صحابہ نے سمجھا، وہی سچ جو ہے وہ اصل دین کی. تو آگے اب اتحاد امت کو قائم رکھنے کے اعتبار سے دوسرا بڑا حکم آ رہا ہے، فضل من اللہ و نعمہ. فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت میں سے ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے. اور دوسرا بڑا حکم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو باقی مسلمان کیا کریں، تماشا دیکھیں نہیں، بلکہ کہا کہ ان کی اصلاح کر دو. اب وہ ایران عراق 10 سال تک آپس میں لڑتا رہا، کوئی ان میں صلاح کرانے والے مسلمانوں کو نہیں. ایسی 2 گروپ مسلمانوں کے لڑے ہوتے ہیں، کوئی اس میں بیچ میں پڑنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ کا حکم ہے کہ 2 گروہ لڑ پڑے آپس میں تو صلاح کرا دو ان کے درمیان. فہم فقط عہدا الخرا، پھر اگر ایک زیادتی کرے دوسرے پر، فقاتل التی تبغی، تو پھر لڑو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے. حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فین فات، پھر جب وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو پھر صلح کرا دو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ. فافسدوا، اور عدل و انصاف کرو. ان اللہ یحب المفسدین، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والے، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب یہ ہے یہ کہ 2 مسلمان گروہ لڑ پڑے تو بیچ بچاؤ کرانا چاہیے، ان میں ٹیبل ٹاک کرائی جائے، انہیں روکا جائے. لیکن ایک زیادتی پر ہی آمادہ ہے تو اس پر دباؤ ڈالا جائے، اس کی مذمت کی جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس پر سوشل پریشر ڈالا جائے، یہ سب کچھ سے کچھ نہ ہو تو پھر بزور قوت اس سے روکا جائے، اس کے خلاف لڑا جائے. تو یہ حکم ہے تاکہ جو ہے یہ فتنہ پر ہو جائے. جب وہ مان جائے، اب سارے مسلمانوں صرف تو وہ نہیں رہ سکتا، دو چار گروہوں سے تو لڑے گا سب مسلمان، اگر روکنے آ جائیں تو وہ کیسے لڑے گا. تو پھر جب وہ مان جائے تو پھر اب اسے اضافی سزا نہیں دی جائے کہ اب اور دو جبت لگائی جائے کہ پہلے نہیں مانے، اب مان رہے ہو تو نہیں، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ انہیں صلح کرا دی جائے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں. اب اس میں جو اصل جذب آپ کے روح ہے کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک جذباتی انداز بھی ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوة، بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھیں دو غیر لڑ رہے ہو تو وہ بھی برا ہے، لیکن دو سکے بھائی لڑ رہے ہو اور ایک دوسرے کا ہاتھا پائی ہو رہی ہو، گریبان پڑ رہے ہو، تو وہ ہر ایک کو برا لگتا ہے. تو وہی انداز ہے کہ مسلمان تو بھائی ہیں، تو جب بھائی آپس میں لڑ رہے ہو تو ان میں صلح کرا دو. تو اب چند روایات سن لیں مسلمانوں کے آپس میں تعلق کے حوالے سے. متفقن علیہ روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے. پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ چوم کیا، دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دکھایا کہ ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تقویت کا باعث ہو. مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا درد، سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ سر میں درد ہے باقی جسم کہہ کے ہوتا رہے میں تو صحیح ہوں، تو ایسے نہیں ہوتا، آدمی بے چین ہوتا ہے پورا وجود. تو وہ کہتے ہیں فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، بربا میں کچھ ہو رہا ہے، تم اپنا دیکھو، تمہیں کیا پریشانی. تو ہمیں پریشانی ہے کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے جنہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح متفق ہونا لہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. متفق ہونا لہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی اپنے ذمے لے لیتا ہے. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا. جو کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، تم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. اے اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مصیبت میں اکیلا چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں کتنی تاکید ہے. تو یہ ہمیں یہ محبت ہونی چاہیے، جب تک یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو یہ اتفاق کیسے ہوگا اور ساتھ کیسے ہوگا اور دشمنوں سے کیسے مقابلہ ہو سکے گا. تو بہرحال آگے اب دو آیات میں جو ہے وہ تین برائیوں سے منع کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 11 میں تین برائیاں ان سے روکا جا رہا ہے، اور یہ برائیاں وہ ہیں جو آمنے سامنے ہوتی ہیں، اور جو اس برائی میں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے وہ بھی کھسیانی بلی کی طرح ہسرا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، اب دوست ہے اسے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس سے دل پھٹ جاتے ہیں اور وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ منع فرمائے، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آیت نمبر 11 میں تین چیزوں سے روکا جا رہا ہے، مذاق اڑانا، تانا دینا اور برا نام رکھنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مذاق نہ اڑائے دوسرے مردوں کا، عسى یکونوا خیرا منھم، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. ہم تو ظاہر کا دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے باطن سے آ گئے. اب ہو سکتا ہے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو، یا وہ توبہ کر کے زیادہ قریب ہو جائے، تو کیسے ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح فرمایا
ولا نساء من نساء اور نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا عسى يكن خيرا منهن اور کچھ ممکن ہے کہ وہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں. اب یہ مذاق کس کا ہوتا ہے؟ اصل میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں عورتوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا, ورنہ عموماً ایک ہی بات بیان ہوتی ہے اور خواتین اس میں آپ سے آپ ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواتین کی ظاہر پر نگاہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہ ایک گھر میں آپ داخل ہوتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی خاتون ہے یا نہیں. اگر خاتون ہوں گی تو گھر میں ایک سلیقہ نظر آئے, وہ سلیقہ مرد نہیں کر سکتے جو خواتین کو جو اللہ نے ججمنٹ دیا. اسی لیے پھر وہ دوسروں کی بھی کوئی تھوڑی سی امبیلنس کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً ان کی نظر پڑتی. اس لیے خواتین کا جہاں آپ کہیں کہ 8-10 خواتین بیٹھی وہاں کوئی نئی خاتون آئے گی تو یہ پہلے سے موجود خواتین جو ہے انہیں اسکین کرتی ہیں نہیں آنے والی, اوپر سے نیچے تک ایک نظر ڈلتی ہے اور ان کے سامنے 2-4 چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کا مذاق اڑایا. اب دیکھیں ہم تو ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں, کسی کا قد زیادہ لمبا ہے اس کا مذاق ہو رہا ہے لمبا قد پہ, کسی کا تھوڑا سا کم ہے اس کا مذاق ہو رہا ہے, رنگ زیادہ گور ہے اس کا مذاق ہے, رنگ تھوڑا سانولا ہے اس کا مذاق ہے. اور حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو آنکھ ناک نقص کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بنانے والا کون ہے؟ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کسی کی مذاق. پھر مذاق جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے, اشارے آنکھوں سے بھی مذاق ہوتا ہے, کسی کو ٹارگیٹ بنا کر آنکھوں سے اشارہ کرنا یا اس کو امیٹیٹ کرنا, وہ لنگڑا کے چل رہا ہے تو خود بھی اسی طرح چل کر دکھا رہے, تو یہ بھی مذاق کے طریقے ہیں. تو شوخی تو ہے, دوست ذرا خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں رہتی ذرا ایسے ساتھیوں کے, بلکہ اس کے دل میں جو ہے اس کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے تقریباً ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا, اس کے اثرات رہتے ہیں. تو منع کیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا. نمبر 2, ودا تلمزوا انفسکم, اور نہ تانے دو اپنوں کو. بڑا جذباتی انداز ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تانا دے رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو تانا دے رہا ہے. تانا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اس کے گناہ پر اسے آر دلانا کہ ایک آدمی نے اب تبدیلی آ گئی نیک ہو گیا تو کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو کہتے ہیں. اور ہمارے ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ بچے کہتے ہیں ابا جی آپ نے تو جوانی میں سارے مزے کر لیے, اب ہماری باری آئی ہے تو آپ کو پابندیاں یاد آ رہی ہیں, یہ نہ کرو وہاں نہ جاؤ یہ نہ کرو. تب اگر واقعی حقیقی تبدیلی آئی ہو تو آدمی پھر اسے کہتا ہے, انہوں نے کہا کہ میں بچوں سے کہا کہ بیٹا میں تو پچھتاتا ہوں اپنے اس دور اور جو میں نے حرکتیں جوانی میں غلط کی ہیں, میں تو پچھتا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم ان میں نہ پڑھو جن میں میں پڑھا. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. بہرحال بعض لوگ لوگوں کو ان کے گناہوں کا تانا دیتے ہیں, اچھا اب بڑے دیندار ہو یاد نہیں ہو تم کیا کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا کہ اس طرح اگر کسی کو کوئی اس کے ایسے گناہ کا تانا دے جس سے وہ تائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس تانا دینے والے کو اس گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا, تو خیال کرنا چاہیے. دوسرا تانا ہم دیتے ہیں اپنے احسان کا, اچھا آج مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو میرے ہی ٹکڑوں پر پلے ہو رہے ہیں, تو یہ بھی جو سب کچھ کیا برباد. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو تانا نہ دو, اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں محبت ختم ہو جاتی ہے. اور فرمایا ولا تنابذوا بالالقاب, اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو, بے شک اسم الفسوق بعد الایمان, اور بہت برا ہے برا نام رکھنا ایمان کے بعد. اب یہ آپ دیکھیں گے بڑا کامن ہے ایک دوسرے کا, اب کسی کا نام ٹنڈا ڈال دیا, اس کی تھوڑی سی آنکھوں کے نیچے اسے کالا کہہ دیا, اب وہ لنگڑا چلنے میں تھوڑا سا چلتا ہے, اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں لنگڑا آ رہا ہے ٹنڈا آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا, یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ نے منع کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اچھا نام رکھتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام رکھا عتیق, عتیق کہتے ہیں سلیکٹڈ ون, جسے اللہ نے چن لیا یا جسے جہنم سے جو ہے جس کی خلاصی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب رکھا فاروق, حق اور باطل میں فرق کرنے والے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ نالا تھے کہ ان کی وجہ سے غزوہ احد میں ایک فتح جو ہے شکست میں بدل گئی, تو آپ نے ان کا لقب رکھا سیوف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. جب وہ سنتے ہوں گے تو کتنا دل خوش ہوتا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اللہ کی تلوار قرار دے دیا, ظاہر اللہ کی تلوار قرار دینے والی نہیں. تو اس طرح اچھے نام رکھنے چاہیے. تو اپنے بچے ہوں، اپنے دوست ہوں یا عام مسلمانوں، کبھی بھی برا نام نہیں رکھنا چاہیے، اللہ نے منع کیا. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی باز نہ آئے توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم ہیں. اب یہ آیت نمبر 12، اس میں تین اور برائیوں سے منع کیا جا رہا ہے، بدگمانی سے، تجسس سے اور غیبت سے. لیکن اس میں بعض دفعہ اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت زیادہ ہوں تو ان کا جواز ہے. جو اوپر والے تین گناہ ہیں، مذاق اڑانا، تانا دینا اور برا نام رکھنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں. حالانکہ آمنے سامنے ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، اور جس سے دل پھٹ جاتے ہیں ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اب دوسرا جو آیت نمبر 12 میں آ رہے ہیں، یہ زیادہ تر پیٹ پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کبھی کبھی جواز ہوتا ہے، جائز ہوتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچتے رہو بہت زیادہ بدگمانی سے، ان بعض الظن، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں. اب ویسے ہی ذہن میں آ گیا یہ آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے، اب پھر دیکھا کہ سب سے ہاتھ اچھی طرح ملا، مجھ سے ایسے ہی ملا لیا جو، اب خود ہی ذہن میں کرتا رہتا ہے کہ جی تم مجھ سے کوئی خیال رکھتا ہے، سب سے اچھی طرح ملا، مجھ سے اچھی طرح نہیں ملا. پھر غور کرتا رہے گا، دیکھو سب سے ہنس کے ملتا ہے، میری طرف آتا ہے تو منہ بنا لیتا ہے، تو یا مجھے جان بوجھ کے اوائڈ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ سے آپ جو ہے زن اور گمان اس کی طرف سے. البتہ بعض دفعہ زن جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اب رات کا وقت ہے، گلی میں آپ نے ایک چیخ کی آواز سنی ہے، پھر ایک آدمی دیوار پھلانگ کے بھاگ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھرا ہے، اب کیا سوچنا چاہیے؟ اب یہ سوچنا چاہیے اس نے مرغی حلال کی ہوگی اور دروازہ بند ہوگا تو دیوار پھاڑ کے جا رہا ہے. اب یہ اس طرح خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے. اب تو یہ سرکمسٹینشل ایویڈنسز بتا رہے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. اگر اس طرح نہیں سوچے تو بہت غلط بات ہوگی، اس کے نقصان ہوتا ہے. تو یہ زن بعض صورتوں میں کرنا صحیح ہوتا ہے، تو ورنہ عام طور سے زن جو ہے اس سے منع کیا گیا کہ بھئی یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا کوئی بڑا ایویڈنس نہ ملے. اسی طرح نمبر 5، ولا تجسسو، اور اس صورت میں دیکھا جائے اس آیت میں تو دوسرا کہ تجسس نہ کرو. عام طور سے جو ہم تجسس کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر گھروں میں ہوتا ہے ساتھ والے گھر سے زور کی شوہر کی آواز آئی چیخنے کی، غصہ کرنے کی، اب خاتون کو تجسس لگ جاتا ہے، ہوا کیا تھا سماج میں آواز اتنی زور سے آئی. اب وہ کامن ماسیاں اگر ہوتی ہیں تو وہ ماسی کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، آئے تو میں پوچھوں، وہ ماسی آتی تو وہ بھائی صاحب کیوں ناراض ہوتے صبح یہ اتنا شور و غل کیا، تمہیں کیا، ان کا اپنے گھر کا معاملہ ہے، اس میں تجسس کرنے کی کیا ضرورت. کیونکہ جب آدمی ٹو میں لگتا ہے تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی، اور یہ بزنس اس میں جو اس کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگا دیتے لوگوں کو، بھائی معلوم کرو کوئی چیز، اور وہ پکڑ کر لاتا ہے اسے رسوا کرتے. تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں، اس سے منع کیا. ہاں اگر بہت کوئی اسٹرانگ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے تو تجسس کر سکتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں جو ہے میرے خیال 7-8 سال پرانی بات ہے کہ جاوید اقبال نامی ایک شخص تھا، یہ جو بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں انہیں وہ پکڑتا تھا، انہیں لاہور کا واقعہ، کھانا وانا کھلاتا تھا، کوئی دن ساتھ رکھتا تھا، پھر سیکشولی ابیوز کرتا تھا، پھر گلا گھونٹ کے مار دیتا تھا. اس نے اپنے گھر میں وہ تیزاب کے ڈرم رکھے تھے، لاش اس میں ڈال دیتا تھا، وہ پگھل جاتی تھی باہر دیتا تھا. اس طرح اس نے 100 بچوں کو قتل کیا. آخر میں خود پہنچ گیا پولیس کے پاس کہ بھائی میں جو ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں. پھر آیا یہ کہ اس نے خودکشی کر لی یا مار دیا اسے، کچھ جو ہے اس طرح کے واقعہ آیا تھا. لیکن پوچھنا یہ کہ محلے والوں کو کوئی احساس نہیں ہو، 100 بچے اس نے مار دی، بچے کی چیخنے کی آوازیں آتی ہوں گی، وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر دفعہ یہ کوئی نہ کوئی بچہ لے آتا ہے، عجیب مشکوک اس کے انداز ہیں، تو اس میں تجسس کرنا چاہیے. فرمایا بلا یختب بعضکم بعضا، اور چاہیے کہ غیبت نہ کرے تم میں سے بعض بعض کی. غیبت ہوتی ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا. لوگ کہتے ہیں یہ تو برائی اس میں ہے، اگر ہے یہ بھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز ہی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑی بات. تو اس کے پیر پیچھے غیبت، اس کی برائی بیان کرنا انتہائی نامناسب ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ مظلوم اپنے اوپر ظلم کو بیان کرے کسی کے سامنے، یا تادیباً کوئی کسی کے والد صاحب بڑے بھائی کو بیان کرے بھی آپ کا یہ بچہ جو ہے یہ کر رہا ہے، اس کا خیال کریں، یا یہ آدمی غلط کاموں میں ہے اور آپ توجہ دیں، تو تادیباً ہو. یا پھر اس کا معاملہ کسی نے مشورہ مانگا ہو کہ بھائی میں ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، یا میری گھر میں کسی کے لیے رشتہ ہے، ایک ایسے
तो फिर अगर कोई बुराइयां आपके आप समझते हैं या तो आप मना कर दें कि भाई मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता, आप किसी और से बात करें, वरना दोस्त होता है तो आदमी 10 खूबियां और बयान कर देता है जो नहीं, और बुराइयां सारी छुपा जाता है कि भाई ये तो मेरे दोस्त के लिए मशवरा हो रहा है। तो या तो आप मशवरा ना दें, वरना मशवरा देना तो बिल्कुल सही सही है, जो अच्छाई बुराई आपके इल्म में है वो आप बताएं, तो उसमें बुराई अगर आप बता रहे हैं तो ये भी गीबत नहीं होती। इसी तरह रावी ने हदीस में अगर कोई कमी है वो बयान करना उसका, वो भी गीबत में नहीं आता। या किसी की वो कोई मुतादी बुराई है, वो धोखा देता है, तो उसके धोखे से लोगों को बचाने के लिए अगर बताया जाए कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है या ये लोग सही नहीं है, वोट दोगे तो ये करेंगे, तो उनकी बुराई से लोगों को अगर आगाह करें तो ये भी गीबत में नहीं आता। वरना अमूमन जो हम करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जब वक्त अच्छा गुजर जाए किसी को पकड़ लेते हैं, ज्यादातर हुक्मरान ही हाथ आते हैं हमारे, तो उनकी बदतमीजी के लिए गीबत होती, तो उसमें होशियार रहना चाहिए। अगर ये महज जबानी लज्जत है तो फिर शायद हम अपनी नेकियां उन्हें दे रहे जो इसके मुस्तहक नहीं है। बहरहाल फरमाया कि वला यख्ता बाज़ुकुम बाज़ा, और चाहिए कि ना गीबत करे तुम में से कोई किसी की, अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या पसंद करता है तुम में से कोई, अय्याकुला लहमा अखीही मैता, कि वो खाए अपने मुर्दा भाई का गोश्त, फकरे तो वो बस तुम इससे कराहियत करते, तो एक तो अपना ही भाई है फिर मुर्दा पड़ा है उसका गोश्त नोच नोच के खाए कोई, तो इसमें तो कराहियत आती है सुनकर, तो गीबत में भी कराहियत आनी चाहिए, तो वो भी जबान का, ये गोश्त खाना भी जबान का जायका है, वो भी जबान का जायका है। यहाँ वो मुर्दा भाई अपना दिफा नहीं कर सकता, यहाँ वो भाई जो मौजूद नहीं है वो बता नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ है और ये गलती क्यों है, तो अपना दिफा नहीं कर सकता। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर सूफिया के नजदीक रोजा रखकर झूठ बोलने और गीबत करने से रोजा टूट जाता है, यानी उसका अजर सवाब खत्म हो जाता है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। तो ये गीबत भी बिकती है, और ये जो हमारे जर्नलिज्म की बुराइयों में से एक बुराई ये भी है, ना वक्त मेहनत लगा के लोगों की बुराइयां शाये करते हैं, उस पर पैसे कमाते हैं, तो ये नामुनासिब चीजें हैं जिनसे अल्लाह ताला मना फरमाए। फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, इन्नल्लाह तवाबु रहीम, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मुसलसल रहम करने वाला है। अब आगे जो है आलमी अमन और मुसावात के लिए दो बुनियादें बयान हो रही हैं, यानी एक मुसलमान मुल्क के इंटरनेशनल लेवल पर क्या ताल्लुकात होंगे यह तो उसका जिक्र, और पूरी दुनिया में मुसावात और अमन किन बुनियादों पर कायम हो सकता है। फरमाया या अय्युहन नास, तो आप गौर करें बाकी जगह या अय्युहल लज़ीन आमनु था, यहां सारे इंसान मुखातब हैं। फरमाया कि ऐ इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कारिन व उन्सा, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द एक औरत, सबका खालिक एक ही है तमाम इंसानों, और सबके वलीन वाले नहीं किए हैं, यानी हजरत आदम और हव्वा, इस लिहाज से तमाम इंसान बराबर है, कोई इनमें ऊंच नीच नहीं है। तो फरमाया वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअारफू, और हमने तुम्हें तकसीम कर दिया मुख्तलिफ खानदानों में और कबीलों में ताकि एक दूसरे को पहचान सके, सभी एक ही शक्ल के बैठे होते हैं कि जैसे रंग रूप के, तो कैसे पहचान होती कौन कौन, अब देखते ही पता चल जाता है ये आदमी चाइनीज है, ये जापानीज है, ये फ्रेंच है, ये पाकिस्तानी है, और उसमें भी एक सिंध से ताल्लुक रखता है, पंजाब से रखता है, सरहद से रखता है, एक नजर में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, वरना ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक लंबी फहरिस्त होती, फिर तो पहचान में आता ही है एक बार। तो अल्लाह ने महज जो है पहचान के लिए डिफरेंसेस रखे, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक ज्यादा तकवा रखने वाला है, इन अल्लाह अलीम खबीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हर चीज से बाखबर। मुसद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, या अय्युहन नास, ए इंसानो, इन्ना रब्बकुम वाहिद, बेशक तुम्हारा रब एक ही है, व आबाकुम वाहिद, और तुम्हारे आबा और जात, तुम्हारे वालदैन वो भी एक ही है, अला ला फज़लु लिअरबीयिन अला अजमी, खूब सुन लो कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत है, वला अजमीयिन अला अरबी, और ना किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत, वला अहमरो अलल अस्वद, वला अस्वदो अलल अहमर, ना किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत है, ना किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत है, इल्ला बिल्तक्वा, मगर तक्वा से। तो ये जो रंगों का फर्क है, नस्लों का फर्क है, कद का फर्क है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, असल जो फर्क पड़ता है वो तक्वा से है, जो अल्लाह से जितना डरने वाला है
جو اللہ کی نافرمانی سے جتنا بچنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت والا ہے. اب آگے اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد بیان ہو رہی ہے اور وہ ہے اسلام نہ کہ ایمان. دو چیزیں ہوتی ہیں. قالت الاعراب آمنا, تو کچھ بدو آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. تو اس آیت میں جو ہے فرق پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے. اور یہ عرب بدو آ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, تو دو دفعہ ان کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. تو اسلام ہوتا ہے قانونی ایمان اور ایمان ہوتا ہے حقیقی ایمان. تو بہرحال اس میں بات یہ کہ آغاز اور اختتام میں فرق ہے ورنہ سفر ایک ہی ہے. اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آغاز اور اختتام میں فرق ہے ورنہ ایک ہی ہے. یعنی جو ایمان ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھ کر شروع ہوتا ہے اسلام, اور دل کے یقین پر ختم ہوتا ہے. اور جو ایمان ہے وہ دل کے یقین سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی کو یقین آ جائے کہ قرآن واقعی حق کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے, اور واقعی جو باتیں بتا رہی ہیں صحیح ہے. تو دل میں یقین ہوتا ہے, پھر زبان سے کلمہ پڑھ کر اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں تقریباً ایک ہی ہیں, اسلام اور ایمان. لیکن قرآن کا ایک تفسیر کا رول ہے کہ جب دو مترادفات علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو ایک جیسے مانے دیتے ہیں, لیکن ایک ساتھ آتے ہیں تو مخالف مانے دیتے ہیں. تو وہ ان کے قانونی اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے, حقیقی اسلام کو قبول نہیں کیا جا رہا. کہ تم یہ کہو کہ تم نے سر جھکایا, ابھی دل میں تو یقین پیدا نہیں ہوا. دونوں میں بڑا فرق ہے, یعنی قانونی اسلام اور حقیقی ایمان. کیا فرق ہے؟ قانونی ایمان زبان سے کلمہ پڑھ کر حاصل ہوتا, جبکہ حقیقی ایمان دل میں یقین سے حاصل ہوتا. اور جو قانونی ایمان ہے اس سے آدمی کو مسلمان وہ ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے, اسے وہ سارے بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. یعنی ایک مسلمان گھرانے میں شادی ہو جاتی ہے, مسلمان والدین سے وراثت مل سکتی ہے, موت کے بعد اسے غسل دیا جائے گا, کفنایا جائے گا, اس کی نماز جنازہ ہوگی, وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا. اگر اسے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی جو ہے اسے نہیں دیتا, اس کی نہ شادی ہوتی نہ اس کے انتقال پہ سارے معاملات ہوتے. پھر یہ کہ جو قانونی ایمان ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے, نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے, جبکہ حقیقی ایمان مستقل یا تو بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب ہم رمضان میں دو چار روزے رکھتے ہیں تو یہ ایمان بڑھ رہا ہوا محسوس ہوتا ہے. اب لوگ واپسی پر گاڑی روک کر جماعت کے ساتھ نماز کی کوشش کرتے ہیں, نیکیوں میں خوشی ہوتی ہے, کوئی غلطی ہو جائے تو دل میں افسوس ہوتا ہے گناہ پر. تو یہ ایمانی کیفیت بڑھی ہوئی ہے, ہر نیک منظر, ہر نیک عمل, ہر نیک ساتھی اس ایمان کو بڑھا دیتا ہے, اور ہر گناہ کا کام, گناہ کا منظر, اور برے ساتھی وہ اس ایمان کو کم کر دیتا ہے. تو ایمان حقیقی ایک جیسا نہیں رہتا, گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو بہرحال یہاں ان کے ایمان حقیقی کی نفی کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی کہا وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ, لیکن اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو وہ ہرگز کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک اللہ تو بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اگر یہ منافق ہوتے تو ان کے اعمال ہی قابل قبول نہیں تھے. تو یہ مسلمان ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے زیرو لیول, یعنی ایک آدمی نے بس کلمہ پڑھ لیا, اور اگر وہ اب دین کے تقاضے ادا کرے تو وہ پلس ون پلس ٹو پلس تھری, اب وہ مومن ایمان کی طرف جا رہے, ایمان حقیقی کی طرف. لیکن کلمہ پڑھ کر دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کرے تو وہ مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور جا رہا ہے, یہ نفاق ہے. تو وہ نفاق کی طرف گامزن ہو گیا. کلمہ دونوں نے پڑھا بس, لیکن یہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا ہم منافق ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں تو حقیقی مومن کون ہے؟ تو فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یقیناً مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, ثم لم يرتابوا, پھر کسی شک و شبہ میں نہ پڑے. ان کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید اللہ کے رسول نہیں ہے, اور ان کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہ آئے کہ قیامت تو شاید ہوگی نہیں, اور اگر پورا یقین ہو کہ اللہ ہے تو شک و شبہ سے بالا تر ایمان. یہ پہلی چیز ہے ایمان حقیقی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, پھر وہ جہاد کریں اپنے مالوں اپنے جانوں سے اللہ کی راہ. جتنا اللہ پر یقین ہوگا تو اتنا ہی جان و مال اللہ کے لیے لگ رہا ہوگا, جتنا اس یقین میں کمی ہوگی اتنا ہی جو ہے جان و مال اللہ کی راہ میں نہیں لگ رہا ہوگا. تو فرمایا اللہ کا مساطر, وہ یہی لوگ ہیں سچے
दावेदार मेहमान आप हम सब हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन इस दावे में सच्चा कौन है? जिसका ज्ञान और माल अल्लाह की राह में लग रहा है। तो अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ये ईमान हकीकी पैदा फरमाए। बाकी बात आ रही है कि ये मुनाफिक ईमान तो ले आते थे, फिर यानी कलमा पढ़ लेते थे, फिर अपना एहसान देते थे कि तो हमारा एहसान है, तो उनसे कहा जा रहा है एहसान ना करो। कुल अतुअल्लमून अल्लाह बिदीन को, नबी इनसे कहिए क्या तुम जिताते हो अल्लाह पर अपनी दीनदारी को? वल्लाहु यालमु मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में। तुम्हारे दिल में कितना ईमान है वो अल्लाह को मालूम है, तुम दीन की राह में कितना खर्च कर रहे हो, कितना लगा रहे हो, कितनी कोशिशें कर रहे हो, अल्लाह को मालूम है। यमुन्नून अलैका अन असलमु, ए नबी एहसान धरते हैं आप पर कि ये इस्लाम ले आए। कुल्ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, ए नबी कह दीजिए कि मत एहसान जिताओ मुझ पर अपने इस्लाम का। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि ये तो अल्लाह ने एहसान किया तुम पर। अन हदाकुम लिल ईमान, कि उसने हिदायत दे दी तुम्हें ईमान की। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। हकीकत भी है कि हमें क्या पहुंचता है कि हम एहसान धरें कि हम ईमान ले आए, असल तो अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें तौफीक दे दी कि ईमान ले आए। आगे तरकीब इखलास है, इन्नल्लाहा यालमु गैब अस्समावाति वल अर्ज, बेशक अल्लाह जानता है आसमानों और जमीन के गैब को। तो तुम्हारे दिल में कितना ईमान है ये गैब है, कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, कोई ईसीजी नहीं है जो दिल के ईमान को नाप सके कि भाई इस आदमी के दिल में इतना ईमान है, ये अल्लाह ही जानता है। तो फरमाया अल्लाह बसीर बिमा तअमलून, अल्लाह खूब देख रहा है जो अमाल तुम करते हैं। तो आपने देखा बड़ी जोरदार ये सूरत है, अल्लाह ताला हमें इसके मिसदाक बनाए, जो सिफात मोमिनीन की आई है अल्लाह ताला हमें वो पैदा फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह छह मंजिलें हमने पढ़ ली, अब यहाँ सूरह काफ से सातवीं मंजिल, सातवीं और आखिरी मंजिल शुरू हो गई। आखिरी मंजिल के हवाले से अब यहाँ से तकरीबन सात मुसलसल नहायत खूबसूरत मक्की सूरतों का एक जोड़ा आ रहा है, और इनमें कुरान की दुल्हन यानी सूरह रहमान भी आएगी इंशाल्लाह, कल हम उसका मुताला करेंगे। इन सूरतों की खास बात यह कि अदबियत की मेराज है, बहाव बहुत तेज है और बहुत ही हुस्न तरतीब और स्वाती आहन है, एक डिवाइन मेलोडी है सूरतों में। अक्सर रिश्ते जो हुस्न मेराज के मुकाबले होते हैं, तो इन्हीं मुकामात से सूरतें जो है वो ली जाती हैं उन्हें पढ़ने के आधार से। अब सूरह क़ाफ़ के बारे में चंद बातें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से खास मोहब्बत थी। आप अक्सर जुमों और ईदैन के खुतबात में ये सूरत पढ़ा करते थे। इसलिए एक सहाबिया उम्मे हश्शाम बिनते हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैंने इतनी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन खुतबात में सूरह क़ाफ़ सुनी कि मुझे आपसे सुन सुन कर ये सूरत याद हो गई। तो इतनी कसरत से आप ये सूरत जो है पढ़ा करते थे, दो रुकू कर देते हैं। तो मौजू जो है वकूए क़यामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाफ हरूफ मुक़त्तआत में से, असल माने अल्लाह ताला ही जानते हैं। वल कुरआनिल मजीद, और कसम है बड़ी शान वाले कुरान की। बल आजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुन मिन्हुम, बल्कि ताज्जुब करते हैं वो लोग कि आए उनके पास एक डराने वाला उन्हीं में से। फकाल अल काफिरून हाज़ा शयून अजीब, और कहते हैं काफिर तो बड़ी अजीब चीज है, एक इंसान वो कह रहा है मैं नबी हूं रसूल, ये तो कोई फरिश्ता होना चाहिए था, वो आकर बताता तो जो है वो हमें लगता। तो ये उनका गोया पहला एतराज आ रहा है कि इंसान क्यों नबी बनाकर भेजा गया, फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा एतराज, वैजा मितना व कुन्ना तुराबा, जब हम मर जाएंगे हो जाएंगे मट्टी मट्टी। दालिका रजुम भाई, ये कहते फिर जिंदा किए जाएंगे तो बड़ी दूर की बात है, ये कैसे मुमकिन है दोबारा जिंदा होगा। तो अक्सी जवाब है पहले दूसरे एतराज का जवाब, कद अलिमना, फरमाया कि हमें मालूम है मा तनकुसुल आदमिनो, कि जो कुछ कम करती है जमीन इनके जिस्मों में से। इंदना किताबुन हफीज, और बेशक हमारे पास तो एक महफूज किताब है, यानी इनके अज्जा जमा कर लेगा अल्लाह ताला, इन्हें दोबारा उठा खड़ा करेगा और जो कुछ है वो सब एक किताब में महफूज है। जवाब नंबर एक आ रहा है पहले एतराज का, बल्कि जबू बिल हक लम्बा जा अहम, बल्कि इन्होंने झुटलाया हक को, यानी जब वो कुरान इनके पास आया। फहम फी अमर मरीज, बस वो एक उलझी हुई बात में पड़े हुए हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इनकार कर रहे हैं, कभी कहते हैं शायर हैं, कभी कहते हैं काहिन हैं, कभी कहते हैं कि शायर हैं, कभी कहते हैं मजनून है माज़अल्लाह, तो उलझी हुई बहस कर रहे हैं। हालांकि असल हकीकत यह कि हक बात को झुटलाना चाहते हैं।
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, بس کیا انہوں نے نہیں غور کیا آسمان کی طرف کہ کیسے ہم نے اسے بنا دیا. وزیناها, اور کیسے ہم نے اسے سجا دیا. وما لها من فروج, اور نہیں اس میں کوئی بھی رخنا کوئی بھی دراڑ. تو ہم جب بناتے چھتیں تو کچھ ایسے میں دراڑیں بیٹھ جاتی ہیں, تو اتنا بڑا عظیم و شان اللہ نے آسمان بنایا اس میں کوئی ذرا سی کمی نہیں. تو یہ قدرت تخلیق باری تعالیٰ, یہ خود جو ہے یہ امکان قیامت کی بہت بڑی دلیل ہے. فرمایا بل ارض بددناها, اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. والقینا فیہا رواسی, اور ہم نے ڈال دی اس میں مضبوط پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور ہم نے اگا دی اس میں ہر قسم کی خوشنما جو ہے وہ چیزیں. تب سے رہتا ہوں ذکر لکل عبد منیب, اور یہ دکھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. تو گویا یہ خود ایک بڑے بڑے معجزات ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پر یقین آنے چاہیے. پوری کائنات کی آدمی دیکھے تو ہر ہر چیز بتا رہی ہے کہ اسے بنانے والی ذات بہت عظیم ہے. فرمایا ونزلنا من السماء ماء مبارکا, اور ہم نے اتارا آسمان سے مبارک پانی. فانبتنا به جنات, اب اس پانی کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک, پھر ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات. وحبت حسین, اور نمبر دو, اور نہایت گھنے جو ہے کھیت جو کاٹے جاتے ہیں. اور نمبر تین, ونخلا باسقات, اور لمبی لمبی کھجورے. لہا تل ان نزی, جن کے خوشے ہوتے گھٹے ہوئے. اور نمبر چار, رزق لے گا, اور یہ سب جو ہے وہ رزق کے طور پر ہے بندوں کے لیے. اور مزید واحینا بھی بندتم میتا, اور ہم نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے ایک مردہ شہر کو. بنجر زمین تھی اور بارش ہوا, وہ سر سبز و شاداب ہوگی. پہلے حیات کے کوئی اثرات نہیں تھے, اب لہلہاتی فصل کھڑی تھی. تو فرمایا کذالک الخروج, ان سب دلائل کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی طرح نکالے جاؤ گے, اسی طرح نکلنا ہوگا. تمہیں بھی موت کے بعد اللہ اسی طرح نکال دے گا. تو اب درس عبرت ما قبل قوموں سے. کذبت قبلہم قوم نوح, یعنی یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ اکیلے نہیں ہے. جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے, واصحاب الرس اور خندق والوں نے. ان کے لیے آتا ہے کہ قوم ثمود پر جب عذاب آیا تو ان میں جو سروائیول تھے انہیں لے کر حضرت صالح علیہ السلام حضر موت تک آ گئے. وہاں ایک کنواں تھا رس, اور وہاں اس کے پاس جو ہے یہ قوم آ کر آباد ہو گئی. میں نے بھی بگاڑا ایسے کا, تو اللہ نے اس کنویں کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا اور یہ جو ہے اس میں برباد کر دیے گئے. تو اصحاب الرس انہوں نے بھی گویا جو جھٹلایا. وہ ثمود, اور قوم ثمود نے بھی. وہ آدھو اور پھر آؤں گا اخبار الود, اسی طرح قوم آد آل فرعون, اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. وہ اصحاب الائکہ, اور جنگل والے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. وہ قوم تبا, اور قوم تبا یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تبا تھا, جس طرح ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا, رومی بادشاہوں کا لقب قیصر تھا, اور عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا. تو یہ بھی بڑی قوم گزری ہے, لیکن سب نے انبیاء کو جھٹلایا. کلن کذب الرسل, اور ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق قوائد, تو ثابت ہو گیا ان پر ہمارا عذاب. افا عینا بالخلق الاول, بس کیا ہم تھک گئے پہلی بار تخلیق کر کے. بل ہم فی لبس من خلق جدید, اور نہیں بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں سنن اور دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق. تو گویا یہ ساری مثالیں دی گئیں کہ جو اللہ اتنی قدرت رکھنے والا ہے وہ موت کے بعد انہیں بھی زندہ کر سکتا ہے. اسی طرح یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی نافرمان لوگ جو ہے وہ آخرت کو جھٹلاتے رہے ہیں. تو جو جھٹلاتا ہے وہ نقصان دہ رہتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے, اس کے بعد وقفہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.
اچھا پہلا سیشن غلط ہو گیا, اس میں آٹھ کرا لیں, اگلے میں چار کر لیں تھے, وہ اسی ٹائم پہ ہو جائے گا, لیکن آگے کور نہیں ہوگا زیادہ اگر جلدی جائیں گے. آٹھ کر لیں چلیں, صحیح اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی گرامر وغیرہ کا شروع میں ہم کوشش کرتے ہیں, پہلی کلاس رکھتے ہیں, کئی لوگ صرف اسی کے لیے آتے ہیں. اچھا ہاں جاوید صاحب, ڈاکٹر جاوید.
لیکن وہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں آتی، ابھی چیزیں بھول جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ میں ابھی جو میں بھی کر رہا ہوں یہ گرامیٹک نہیں کر رہا ہوں،
تو آپ نے ترجمانی کرنی ہے، پھر یہ گرامر سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کیا ہے، یہ فیل ہے، ایسے میں کیا ہے، اس کا ترجمان ایسے کرنا چاہیے.
سیکنڈ جولائی سے کوئی شروع ہو رہا ہے، میں سر 3 days آفٹر عید یہ ہم نے رکھا ہوتا چل. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، سورہ قاف کا مطالعہ کریں اور تذکیر بے ایام اللہ کا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، تذکیر بالموت و ما بعد الموت کا ذکر آ رہا ہے. افعینا بالخلق الاول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعینا بالخلق الاول، بس کیا ہم تھکے پہلی بار بنا کر. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں ہے اثر نو پیدا کرنے سے متعلق، یہ پچھلے رکوع کی آخری آیت تھی. اب یہاں آگے سے تمہید ہے وقوع قیامت کی، اور اس میں صفت باری تعالیٰ جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ابھی شک ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں اس وسوسے کو بھی جو گزرتا ہے اس کے دل سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ جان سے بڑھ کر، جوگلر وین جو ہے دل سے دل میں جاری ہوتی ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیا آگے کرامت کاتبین کا ذکر، اس یتلقی المتلقیان، اور جبکہ لکھتے رہتے ہیں وہ لکھنے والے، عن الیمینی وعن الشمال قعیدین، جو دائیں اور بائیں جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کرامن کاتبین نہایت معزز لکھنے والے، اور وہ ایک لفظ بھی جو ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پیر اور جمعرات کو یہ نام ہے ہمارے اللہ کے پاس جاتا ہے، ان میں سے وہ باتیں اندر رہنے دیتے ہیں جن پہ حساب یا سزا ہے، حساب کتاب سے متعلق اجر و ثواب والے، اور باقی جو ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہمیں تھما دی جائے گی. تو قیامت کے صغرا کا ذکر، ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، تو اس سے پہلے یہ نام ہے اعمال، اور نہیں نکالتا وہ منہ سے کوئی بات مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک محافظ مستعد، جو فوراً اسے گویا لے لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. اور قیامت صغرا، قیامت صغرا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بیہوشی برحق. ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہی ہے وہ جس سے تم گریز کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قیامت کبرا کا ذکر، ونفخ فی الصور، اور جب پھونکا جائے گا سور میں. ذالک یوم الوعید، تو یہ وہ دن ہوگا وعدے کا، جس کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا. وجاءت کل نفس معها سائق وشهید، اور آئے گا ہر شخص جس کے ساتھ ایک اکانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. بہت سارے مفسرین کی رائے یہ کہ یہی کرامن کاتبین جو اس وقت بھی موجود ہیں دائیں بائیں اور ایک ایک لفظ دکھ رہے، قیامت کے دن یہی دو ہوں گے جن میں سے ایک ہکا کر لے جائے گا اور ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور وہ گواہ کے طور پر ساتھ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، اور مجرموں کا حال بیان ہو رہا ہے، ان سے کہا جائے گا تم اس کے بارے میں غفلت میں رہے. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید، بس ہم نے دور کر دیا تم سے تمہارا پردہ، اب تمہاری آنکھیں آج لوہے کی طرح تیز ہو گئی ہیں، یعنی اب سب نظر آ رہا ہے، پہلے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ قیامت آئے گی حساب کتاب ہوگا. وقال قرینه، اور کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ، ھذا ما لدي عتید، اور یہ ہے جو میرے پاس بالکل تیار ہے، یعنی نامہ اعمال، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. القیا فی جہنم، تو حکم ہو گیا تم دونوں ڈال دو اسے جہنم میں. کل کفار ندید، ہر سرکش کافر کو، مدنا للخیر، جو نیکی سے روکنے والا تھا، معتد مرید، اور حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا تھا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک طرف سے دونوں ہاتھ، دوسری طرف سے دونوں ٹانگیں پکڑ کے اٹھا کر پھینکا جائے گا جہنم میں. تو یہی دونوں کرامن کاتبین یہی حقا کے وہاں میدان شہر میں لے جائیں گے، اور خدا خاصتا اگر انجام برا ہوا تو انہوں نے اٹھا کر جھونک دینا جہنم میں. آگے مجرمین کا ذکر،
الذین جعل مع اللہ الہا آخر، اور ہم وہ جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس ڈال دو اس کو کہا جائے گا کہ شدید عذاب میں. قال قرینہ، پھر کہے گا ان کا ایک ساتھی اور، یعنی وہ جو شیطان ان کے ساتھ تھا، ربنا ما ادغیتہ، کہ ہمارے رب بے شک میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولکن کانا فی ضلال بعید، بلکہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں تھا. ایک اور جگہ پڑھا کہ شیطان کہے گا میں تو اسے میں نے پکارا تھا، یہ خود آئے تھے، مجھے ان پر کوئی طاقت تھوڑی. تو شیطان کا کام ہی ہے، وہ ٹیمپٹ کرتا ہے، اس کی ٹیمپٹیشنز میں جو آ کر گناہ کرے گا اسے پھر خود ہی جواب دہی کرنے ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کالا تخم لدیا، اللہ فرمائیں گے تم جھگڑا نہ کرو میرے سامنے، وقت قدم تو الیکم بالوعید، اور میں تو پہلے ہی بھیج چکا تھا تمہاری طرف اپنا وعدہ عذاب. ما يبدل القول لدیا، نہیں بدلی جاتی بات ہمارے حضور، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا. جہنم کی ہولناکی، یوم نقول لجہنم، اور جس دن ہم کہیں گے جہنم سے علم ترا، کیا تو بھر چکی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے. تو یہ یعنی کتنے انسانوں اور جنات کو وہ اپنے اندر لے چکی ہوگی، پھر بھی اس کی مستقل یہ آواز ہوگی کہ اور بھی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم یہی کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، تو اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. اور اسی طرح حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے، اس وقت جہنم کہے گی کہ بس بس میں بھر گئی. تو مطلب یہ مستقل اس کی پکار ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے. اس کے مقابلے میں متقین کا ذکر، بہت نے فتح جنت للمتقین، اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کے لیے، غیر بعید، اور وہ دور نہیں ہوگی. ہذا ما توعدون، اور یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لکل ابواب حفیظ، اب وہ متقین کے اوقات اور صاف آ رہے. نمبر ایک، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی انہیں گناہوں میں استعمال نہیں کرنا. نمبر تین، من خشی الرحمن بالغیب، اور جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، یہ تیسری صفت، وہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس سے ڈرتے رہے. اور نمبر چار، بجا بقلب منیب، اور ہر وہ جو لے کر آیا ہے رجوع کرنے والا دل. تو مجھے ڈر ہے دلے بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہیں چند نقش و نگار پر. تو دل کا معاملہ یہی ہے کہ وہ بعض دفعہ ایسی دنیا میں اٹک جاتا ہے. تو یہ وہ دل ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے. آگے نعمتوں کا بیان، ادخلوها بسلام، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، اور یہی ہے ہمیشہ رہنے کا دن. لہم ما یشاؤون فیہا، اور ان کو وہاں ملے گا جو وہ چاہیں گے. ولدینا مزید، اور مزید بھی اللہ کی طرف سے. اس کے ہم بار بار وہ پڑھا ہے کہ ایک تو جو انسان کی نفس کو بہانے والی چیزیں ہیں وہ سب کی سب وہاں ہوں. انسان کے اندر جتنے بھی انسٹنکٹس اللہ نے رکھے ہیں، اب وہ ان کی بھرپور تسکین کا سامان ہوگا. اس کے علاوہ بھی ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق وہاں مانگے گا اور اللہ تعالیٰ وہ سب دیں گے. اور یہ جو کہا گیا کہ وہاں اور بھی مزید ہوگا، تو جو اصل نعمتیں جنت کی ہیں وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا. درس سے عبرت آ رہا ہے اخبار میں ماں قبل سے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں. ہم اشد منہم بچا، کہ وہ کہیں بڑھ کر تھی ان سے طاقت کے اعتبار سے. فلق قبو فل بلاد، بس انہوں نے جو ہے چھان مارے بہت سے شہر. حل میں محیص، تو کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ تو وہ ادھر ادھر پھرتے رہے لیکن اللہ کے عذاب میں انہیں جو ہے وہ کہیں مہلت نہیں دی. ان فی ذلک لذکرا، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے. لمن کان له قلب، ہر شخص کے لیے جسے حاصل ہے دل. او القسم وهو شهید، یا وہ کان لگا کر بات سنتا ہے اور گویا وہ متوجہ رہتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے. آگے دلیل اخری برائے وقوع قیامت آ رہی ہے. بلقد خلقنا السماوات والارض، اور بے شک ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین. وما بینهما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں. ہم نے سمجھا تھا چار دن زمین اس کے انتظام میں اور دو دن آسمان.
آسمانوں میں لگے تو یہ چھ دن میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی. وما مسنا من لغوب, اور ہمیں چھوا تک نہیں کسی جسم کی تھکان. تو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے, چھ دن میں اللہ نے کائنات بنائی, اللہ تھک گئے اور ساتویں دن آرام کیا, جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ہمیں تھکن کیا, چھوا بھی نہیں تھکن کی جسم میں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے. نمبر ایک, فرمایا پس میرا نام آیا بولو, اے نبی صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں, کبھی کہیں کبھی شاعر کبھی بات اللہ جادوگر, تو آپ ان باتوں پر صبر کیجیے. نمبر دو, وسب بھی ہم یہاں کے رب, اور آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی ہم کے ساتھ. قبل طلوع شمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے, یہ فجر کا وقت, وقبل غروب, اور غروب ہونے سے بھی پہلے ظہر اور عصر ہو جاتی اس میں. وَبِاللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے, جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب ہے, اور جب رات کی تاریخی پھیل جاتی ہے تو شہر دو پانچ اوقات آ گئے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھے, یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے اس میں بھی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. تو صوفیہ تو کہتے رہے کہ جو دم غافل سو دم کافر, جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے وہ ایک طرح کی کفر ناشکری میں گزر رہا ہے. اور صوفیہ کے نزدیک تو ہر سانس پر دو شکر واجب ہو رہے, سانس کے اندر جانے کا ایک باہر نکلنے کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توجہ نصیب فرمائے. تو زیادہ تر جو تزکیے کا معاملہ ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے آدمی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑے, اس کے بعد اللہ سے غفلت کو چھوڑے. یہ جو یاد ہی نہیں آتا اللہ وقت نکلتا رہتا ہے, تو زیادہ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ یاد رہے تو اللہ کی طرف توجہ ہے. تو بار بار سجود اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کو یاد کیجیے. بیان وقوع قیامت آ رہا ہے. فرمایا وسط میں یوم یوناد المناد, اور توجہ سے سنیے جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا, یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور رکیں گے. میں مکان قریب, ایک قریبی مقام سے. بعض روایت میں یہ سخرا مقدس جو ہے یہ بیان ہوا ہے کہ یہیں فلسطین کے قریب سے جو ہے وہ یہ سور کی آواز پھیلے گی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, اور جس دن سب سن لیں گے وہ زور کی آواز, یعنی نفخۃ الصاح, یعنی یقیناً ذالک یوم الخروج, اور یہی دن ہوگا دوبارہ نکلنے کا. تو یہ نفخۃ القیامہ کا ذکر کہ جس دن دوبارہ پھر زور پھونکا جائے گا تو سب نکل کھڑے ہوں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی وَنُمِیتُ, بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِیرُ, اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. نفقہ فضا جو پہلا نفقہ اس کا ذکر, یوم تشققُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا, اور جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر سے, بلکہ نفقہ قیامت کا, اب وہ دوڑ کر نکلیں گے اس سے. ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ, اور یہ ان سب کا جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. نَحْنُ عَالِمُ بِمَا يَقُولُونَ, اور ہم یہ خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ, اور نہیں ہیں آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ, بس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے. مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ, ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے ہمارے عذاب سے. تو گویا یہ نصیحت جو ہے, پہلے بھی آپ سے کہا گیا کہ آپ اسے نصیحت کیجئے جو کوئی فائدہ اٹھائے, آپ نصیحت کرتے رہیے اور آپ کی نصیحت جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اگلی سورت سورہ زاریات, اور ہم نے کہا کہ پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں قسمیں کھائی گئی ہیں. تو سورہ صافات ہم پڑھا ہے, اور یہاں سورہ زاریات, پھر سورہ مرسلات, پھر سورہ نازیات, اور آخر میں سورہ عادیات ہم پڑھیں. یہاں جو ابتدائی قسمیں ہیں, اکثر و بیشتر مفسرین نے ہواؤں کی قسمیں شمار کیا, اور گویا اللہ کی رحمت یعنی بادلوں کی تقسیم ہے, اس سے کوئی پانی برسنا ہے. زیادہ تر لوگوں نے اسی طرح اس کی تشریح فرمائی ہے. تو ابتدائی چار آیات میں جو ہے وہ چند قسمیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریاتی ذروا, اور قسم ان ہواؤں کی جو لے کر اڑتی ہیں بخارات کو. والحاملاتی وقرا, اور وہ جو اٹھاتی ہیں بڑے بڑے بوجھ یعنی پہاڑ. والجاریاتی یسرا, اور پھر چلتی ہیں آہستہ آہستہ. فالمقسمات امرا, پھر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے حکم کو یعنی بارش کو. انما توعدون لصادق, اور یقیناً جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا. اور جو یہ ساری قسمیں کس پر ہیں, جواب قسم. وان الدین لواقع, اور بدلے کا دن واقع ہو کر رہنا ہے, تو قیامت آ کر رہے گی. البتہ بعض جو ہے آ رہا یہ بھی ہے, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزاریات ضربا قتل تو یہی لیا ہے کہ یہ ہواؤں کی قسم ہے, والحاملات رطرا کا انہوں نے لیا ہے کہ یہ بادلوں کی قسم ہے, فجاریات یسرا سے انہوں نے مراد لی کشتیاں جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں, فالمقسمات امرا سے مراد لی فرشتے جو اللہ کے احکامات کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ دوسری تفسیر بھی موجود ہے. آگے پھر منکرین قیامت کا بیان آ رہا ہے, فرمایا بس سمائی ذات الحبق اور قسم ہے آسمان کی جو جالی دار ہے. تو ابھی تو بالکل مضبوط ہے, کوئی شکاف تک نظر نہیں آتا, لیکن قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کہ قیامت سے کی جو ہلاکی کی گھڑی ہوگی جسے یوم الساعہ کہتے ہیں تدوم سے, اس میں کہیں آتا ہے کہ اس کی کھال اتار دی جائے گی, جیسے جانور کے اوپر کھال ہوتی ہے اتر جائے تو اندر سے کچھ اور ہی جو ہے نظر آتا ہے, اسی طرح ہی کہ دروازے ہو جائے گا. یہاں آ رہا ہے کہ جالی دار ہو جائے گا. جاری میں آپ کو پتا ہے درمیان میں خلا ہوتا ہے, تو یہ کچھ خلا جو ہے آسمانوں میں ہو جائے گا. انکم لفی قول مختلف, اور یقیناً تم پڑے ہوئے ہو ایک اختلافی بات میں, یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے میں اختلاف کرتے ہو. یہ فکو انہوں منوفک, اور حق سے بہکا ہے اس کی وجہ سے جو ازل سے گمراہ ہے. قتل الخراسون, اور فرمایا کہ ہلاک ہو برباد ہو یہ خراسون, یعنی خلاص کہتے ہیں جو اپنی قیاس آرائیاں کرنا, اپنی من غلط باتوں سے نتیجہ نکالنا, یعنی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. تو پہلے قرآن اردو میں تو اٹکل کا ترجمہ کیا گیا ہے, اٹکل نکالنے والے, تو بہرحال خود اندازے کرنے والے. الذین هم فی غفلۃ ساہون, اور جو اپنی جہالت میں غافل ہو رہے ہیں. یسالون ایان یوم الدین, اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. یوم هم علی النار یفتنون, تو بجائے اس کے کہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت فلا دن ہوگی, تو کہا جا رہا ہے وہ دن ہوگا جب وہ عذاب دیے جائیں گے. ذوقوا فتنۃ کم, کہا جائے گا یہ چکو مزہ اپنی شرارتوں کا. حاضر لذی کن تم بھی تستاجرون, یہی ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے. اس کے مقابلے میں ان المتقین فی جنات وعیون, اور بے شک جو متقین ہیں وہ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. اب ان جنتیوں کے اوصاف آ رہے ہیں, آخذین ما آتاہم ربہم, اور لے رہے ہوں گے جو کچھ عطا فرمائے گا انہیں ان کا رب. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکاروں میں سے تھے. تو یہ نیکی کا معاملہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنا, یہ پہلی صفت. نمبر دو, کانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون, اور رات کو وہ تھوڑا ہی جو ہے وہ سویا کرتے تھے. تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کامیابی جو لے جائیں گے لوگ, ان کی یہ صفت جو ہے مستقل آتی ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا. تو اتار و رومی و راضی و غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے صبح گائی. تو یہ رات کو اٹھنا اور اللہ کے سامنے کھڑے رہنا یہ بہت قیمتی وقت ہے. نمبر تین, وبل آسہار ہوم یستغفرون, اور صبح کے اوقات میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو یہ شیطان کی مجلس شورا میں علامہ اقبال اسی کا جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سحر گائی سے جو ظالم وضو. تو یہ صبح اللہ سے استغفار کرنا یہ اللہ کی بہت محبوب چیزوں میں سے. اور چوتھی صفت, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہوتا ہے مانگنے والوں اور محرومین کے. جس طرح آپ کو پتا ہے جب بھی آدمی جو سیلری گھر لاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں بٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ گھر کے خرچے ہیں, یہ اسکول کی فیس ہے, یہ یوٹیلیٹی بلز ہیں, اسی طرح ان کا ایک مقرر حصہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو یہ مستقل مزاجی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ کبھی کر دیا کبھی نہیں, بلکہ حق تو یہ کہ سب سے پہلے وہ حصہ نکالنا چاہیے جو اللہ کی دین کے لیے ہے, اللہ کی راہ میں. آگے آیات آفاقی, آیات انفسی کا ذکر. وقت لاد آیات للموقنین, اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. تو زمین خود ایک بہت اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو زمین میں کتنی چیزیں ہیں, یہ بڑے بڑے معجزات سے کم ہے, پہاڑ ہیں, چلتے ہوئے دریا ہیں, اور یہ لہراتے کھیت اور باغات ہیں, یہ چیز کو آدمی دیکھے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر بھی. افلا تبصرون, پس کیا تم غور نہیں کرتے. تو انسان کا اپنا وجود اللہ کے ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. آپ دیکھیے آنکھوں میں کیسے دیکھنے کی صلاحیت ہوگی, کان میں کیسے سننے کی صلاحیت ہے, زبان میں کیسے ذائقہ ہے, ہاتھ سے کیسے آپ یہ محسوس کرتا ہے, یعنی بغیر دیکھے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو چابی ہے اور یہ والیٹ ہے اور یہ فلاں حالت ہے, آپ کی آنکھیں تو نہیں. تو یہ ساری چیزیں کس نے دے دی؟ تو یہ خود ہمارا وجود اللہ کی بہت بڑی نشانی.
تو حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں۔ پردائے لالا گر پردائے مہاوجب، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ تو یہ پوری کائنات گویا اللہ کی ایک پہچان ہے۔ فرمایا فلا تبصرون، بس کیا تم دیکھتے نہیں، ان چیزوں سے گویا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو آسمان میں روزی ایک تو یہ کہ مقدر ہو گئی، دوسری یہ کہ بارش اور اس کے ذریعے پر یہ اناج کا سارا سلسلہ۔ فبارک فی السماء والارض، بس قسم ہے رب کی آسمانوں اور زمین کے، انہ لحق، بے شک یہ آخرت میں دوبارہ اٹھنا یہ برحق ہے۔ مثلما انکم تنطقون، جیسے کہ تمہارا بولنا حق ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بولنے میں بھی موت ہے زندگی، جب آواز نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ گویا ایک لائف ہے، اور جب خاموشی ہے تو ایک موت ہے۔ تو جس طرح ہمارے بولنے میں بھی ایک زندگی موت ہے، اسی طرح جو ہے وہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھانے پر قادر ہے۔ اب یہ تقریباً 6 انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، اور سب گویا یہ دلائل ہیں اللہ کو ماننے والوں کے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، کیا نہیں پہنچی آپ تک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، پس جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اسلام کے شاعر میں سے، سلام کرنا، بات کی ابتدا ہی سلام سے ہونی چاہیے۔ قوم منکرون، پھر انہوں نے خیال کیا کہ اجنبی لوگ ہیں، جانے پہچانے نہیں، اور دور سے آئے ہیں تو مسافر ہوں گے، اور رستے میں ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے تو بھوکے ہوں گے، یہ خیال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فراغ الی آلہ، پس وہ چپکے سے گئے گھر والوں کے پاس۔ فجاء بعجل سمین، اور پھر لیا ایک موٹا تازہ بچڑا یعنی بھون کر۔ فقربہ الیہم، پھر اس بھنے ہوئے بچڑے کو ان کے قریب کیا۔ اب وہ ظاہر ہے وہ فرشتے تھے، انہوں نے کھایا نہیں، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال الا تاکلون، فرمایا کہ تم کھاتے نہیں۔ فاوجس منہم خیفا، اور محسوس کیا ان سے خوف۔ یہ بات پہلے قصہ ہم پڑھ چکے کہ لوگ خوفزدہ ہوتے تھے کہ یہ تو کسی برے ارادے سے آئے۔ قالوا لا تخف، اس پر فرشتے بھاگ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے۔ بشروہ بغلام علیم، اور انہیں خوشخبری دی ایک صاحب علم بیٹے کی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ صاحب علم حاصل سے جو آتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، صاحب علم جو آتا ہے وہ اکثر رشتہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے۔ فاقبلت امرأته فی سرہ، اور پھر پاس ہی جب سامنے آئی ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، یعنی چلاتی ہوئی۔ فسکت وجہا، بس انہوں نے پیٹ لیا اپنا چہرہ۔ وقالت عجوز نقیم، اور کہنے لگی میں بڑھیا بانجھ۔ تو مفسرین نے لکھا 90 سال عمر تھی ان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال سے اوپر عمر تھی، اور جوانی میں بانجھ رہی ہے، بڑھاپے میں تو ویسے بھی جو ہے اولاد کی امید نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے۔ قالوا كذلك قال ربك، فرشتوں نے کہا کہ یوں ہی ہے، اور یہ فرمایا آپ کے رب نے۔ انہ هو الحکیم العلیم، اور بے شک وہ بہت حکمت والا، سب کچھ جاننے والا۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی طرف یہی فرشتے پہنچے، اور ہم نے کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، جو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ایک مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ہم برسائیں ان پر مٹی کے پتھر۔ مسومة عند ربك للمسرفين، اور جو مقرر ہو چکے ہیں آپ کے رب کے یہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ایک ایک پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جسے جا کر لگنا ہے۔ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، پھر ہم نے نکال دیا جو بھی جو ہے اس بستی میں ایمان والے تھے۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اب ہم نے نہیں پایا وہاں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر، تو صرف حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اور ان کی جو بیٹیاں ایمان لائی تھی، تو فرمایا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ فترکنا فيها آیا، اور ہم نے چھوڑ دی وہاں نشانی۔ للذین یخافون العذاب الالیم، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ تو یہ امورہ صدوق کی بس بیان کی ہے۔ اور وہاں وہ ڈیڈ سی بھی موجود ہے جس میں کوئی جو ہے وہ لیونگ تھنگ جو ہے سروائیو نہیں کرتی, انتہائی جو ہے کڑوا پانی ہے اس کا, اور وہ بھی ایک نشانی ہے. پھر وہاں کھنڈرات بھی موجود ہے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مختصر ذکر. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے, جبکہ انہیں بھیجا گیا فرعون کی طرف اور بالکل واضح معجزات دے کر. فتح اللہ بھی رک نہیں, بس اس فرعون نے سرتابی کی اپنے ارکان سلطنت کے یعنی بھروسے پر. وقال ساحر او مجنون, اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور یا مجنون ہے معاذ اللہ. فاقذناہ وجنودہ, بس ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اس کے لشکروں کو. فنبذناہم فی الیم, پھر ہم نے پھینک دیا ان کو پانی میں یعنی سمندر میں. وہو مریم, اب وہ تھا ہی ملامت زدہ. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر, یہ بھی بڑا مختصر. وفی عاد, اور اسی طرح قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, جبکہ ہم نے بھیجی ان پر انتہائی منحوس آندھی. ما تذروا فی شیئن اتت علیہ, جو نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو بھی جس پر سے وہ گزرتی تھی. الا جعلتہ کرمی, مگر اسے کر دیتی تھی بوسیدہ. وفی سمود, اور اسی طرح قوم سمود میں بھی جو ہے عبرت کا معاملہ ہے. اس کی لعلہم تمتعوا حتى حين, جبکہ کہا گیا تھا ان سے یہ فائدہ اٹھا لو ایک معین وقت تک, تین دن کی مہلت دی گئی تھی. فآتوا عن امر ربی, بس انہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے. فآخذتهم الصاعقہ, تو آپ پکڑا انہیں بجلی نے. وہم ینظرون, اور وہ دیکھ ہی رہے ہیں. اب یہ بجلی بھی آتا ہے, چیخ کا بھی ذکر آتا ہے اور زلزلے کا بھی ذکر آتا ہے جو قوم سمود کا ہے. ہو سکتا ہے سب ایک ساتھ بھی ہو, زلزلہ ہوتا ہے اس میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے بہرحال بجلی کا بھی عذاب دیا گیا. فبس نتا میں تیار, بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے. وما کانو منتصرین, اور نہ ہی وہ انتقام لے سکتے تھے. پھر قوم نوح علیہ السلام کا ذکر. وقوم نوح من قبل, اور اللہ نے گویا ہلاک کر دیا ان قوموں سے پہلے قوم نوح کو. اس میں جو کرونولوجیکل آرڈر نہیں ہے, بلکہ یہ کسی اور ترتیب سے یہاں اللہ تعالیٰ واقعات بیان کر رہے ہیں. تو جتنی قومیں ابھی ہم نے پڑھی ان سب سے پہلے جو ہے وہ قوم نوح علیہ السلام گزری. ان لہم کانوا قوما فاسقین, اور یقیناً وہ بھی نافرمان فاسق قوم ہے. اب دلیل عقلی آ رہی ہے قیامت کے امکان کے حوالے سے. بس سما بنیناها بأیدین, اور بے شک ہم نے بنایا آسمان کو اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم ہی اسے وسعت دے رہے ہیں. تو یہ آیت جو ابھی بھی کوٹ ہوتی ہے, کیونکہ سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یونیورس اسٹیٹک نہیں ہے, یہ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی, اور جس طرح ایک بگ بینگ ہوا اور وہ اس سے یہ وجود میں آیا, تو یہ مستقل جو ہے یہ بڑھتی جا رہی. اس کے کئی ایویڈنس ہبل نے دیے ہیں, اس میں ایک یہ کہ وہ جو ڈسٹینس مختلف گلیکسیز کا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, اس میں فاصلہ بڑھ رہا ہے. اسی طرح ایک رائے یہ کہ ہر وہ اجزاء میں فرق کی جو ٹیلیسکوپ کے قریب آ رہا ہوتا ہے اس میں ریڈ اسپیکٹرم آف لائٹ بنتا ہے, اور جو اس سے دور جا رہا ہے اس میں وائلٹ اسپیکٹرم آف لائٹ بنتا ہے. تو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں وائلٹ اسپیکٹرم آف لائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کائنات وسعت پا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ایک ان کی تھیوری یہ ہے کہ بگ کرنٹ بھی ہوگا جیسے بگ بینگ ہوا تھا, تو یہ آگے جا کے شاید دوبارہ سکڑ جائے. لیکن میرا قرآن تو کہتا ہے کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے, اور ہر چیز کی ایک مدت ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات سے فرما کی. فرمایا والارض فرشناها, اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. فنعم الماہدون, پس ہم کیا اچھا بچھانے والے ہیں. اور یہ اب ہم جانتے ہیں یہ کئی اسکیلس پر مبنی ہے, تقریباً دو درجن اسکیلس جس پر یہ جو ہے وہ زمین مشتمل ہے. ومن کل شئن خلقنا زوجین, اور ہر چیز کو ہم کے ہم نے بنائے جوڑے. دن کا جوڑا رات ہے, زمین کا آسمان ہے, اسی طرح دنیا کا کیا ہے آخرت ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم غور کرو. دعوت رسول, اور اسی طرح اصول کامیابی. ففروا الی اللہ, بس دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین, اور بے شک میں تمہاری طرف ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. ولا تجعلوا مع الله الها اخر, اور دوسری دعوت کیا ہے نبی کی کہ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود. انی لکم منہ نذیر مبین, اور بے شک میں تمہاری طرف جو ہے وہ خبردار کرنے والا ہوں بالکل واضح طور پر. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسل, اسی طرح آئے تھے ان کے پاس رسول جو ان سے پہلے تھے. الا قالوا ساحر او مجنون. میں کہا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جادو کریں یا پھر مجنون ہے. معاذ اللہ. اتواصوا بھی کیا وہ وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بل ہم قوم تاغون بلکہ حقیقت یہ سب سرکش لوگ ہیں. تو جیسے سابقہ لوگوں نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے تو کیا ایک نسل دوسرے نسل کو وصیت کرتے آئی تھی کہ جو بھی رسول آئے تو یہی کہنا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ہی سرکشی پر اترے ہوئے ہیں. تو ایک ہی بات سب کو سوچتی ہے کہ اگر مانیں گے یہ رسول ہے تو اطاعت کرنی پڑے، تو ان کا انکار کرنا. تو اب کیسے انکار کیا؟ سب نے جھٹلایا کہ جھوٹے ہیں یا پھر مجنون ہیں دیوانے جو ایسی باتیں کریں. فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور نبی آپ نصیحت کرتے رہیے کہ بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں. اور یہ حقیقت ہے، نصیحت کی ہر انسان کو ضرورت ہے. اور بعض دفعہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نصیحت انسان کی زندگی بدل دیتی. انبیاء کرام کی جو نصیحتیں ہیں ان سے کروڑوں اربوں لوگوں کی زندگیاں بدلی. تو فرمایا بابا خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مقصد تخلیق جن و انس، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو انسانوں اور جنوں کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے. اور ہم سمجھ چکے ہیں العبادت تجمع الاسنائی غایت الحبی ما غایت الذل والخضوع. عبادت دو چیزوں کی جمع ہونے سے ہوتی ہے، ہر درجے کی اطاعت اور ہر درجے کی محبت. تو اللہ کی سب سے بڑھ کر اطاعت ہو، اللہ سے شدید ترین محبت ہو، اور محبت کے جذبے کے ساتھ عبادت کی جائے. تو اصل میں انسان کا مقصد ہی ہے. البتہ نباتات جمادات حیوانات کی عبادت کچھ اور ہی ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہے، لیکن انسان کی جو اللہ کی عبادت ہے وہ یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بات ماننا، اور اللہ کی بڑائی صرف اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی بڑائی کو منوانا. یہ اصل میں اس کام کے لیے انسان بھیجا گیا ہے. فرمایا ما اريد منهم من رزق، اور ہم نہیں چاہتے ان سے کوئی رزق. وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں. ان اللہ هو الرازق هو الرزاق، فرمایا کہ اللہ ہی تو رزاق ہے. ذو القوۃ المتین، بہت قوت اور سب کا غالب. تو اللہ نہ ہم سے کچھ مانگتا ہے رزق مانگتا ہے، نہ اسے کچھ کھانے کو چاہیے، بلکہ وہی سب کو کھلانے والا اور قوت والا ہے. آخر انجام من کریم. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پر بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو ان کا حصہ ہے جیسا کہ حصہ تھا ان کے ساتھیوں کا جو پہلے چیک کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بس مجھ سے اس کا جلدی مطالبہ نہ کرو، یعنی ان کو بھی ان کے حصے کا عذاب ملنے والا ہے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن. وزیر اعظم یہیں رک جاتے ہیں، اب 3-4 دن جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں. 29 کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، چند راتیں رہ گئی ہیں. تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے یہ اوقات کی تو دروائے، جو وقت قرآن کے ساتھ بسر ہو رہا ہے یہی قیمتی اوقات ہے، اور انہیں پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. دعا فرما دیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ہم پر رحم فرما قران عظیم کی بدولت. واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما، اللہ اس قران کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللهم ذکرنا منه ما نسينا، اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منه ما جهلنا، اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے حصے میں بھی اور دن کے حصے میں بھی. وجعله لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کا ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بات بنا دے. ونور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وجلاء احزاننا، اور ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے. وذهاب همومنا وغمومنا، اور ہمارے فکروں اور پریشانیوں کا مداوا بنا دے. اللہ ہماری بچیاں اور بچے جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، اللہ نہیں بس آ رہے رشتے عطا فرمائے. اللہ ہماری بیٹی اور ہماری بہنوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے. اللہ ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے ان کی حفاظت کرے. اللہ یہ جو قیمتی راتیں اب چل رہ گئی ہیں اللہ ہمیں ان میں بھرپور وقت لگانے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان کے مہینے کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اللہ ایمان کا موت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.